इस्लामियों से कहा अच्छा आदम को दो बाबा जी इसे चुप कराए, वो बाबा जी के पास भी रोता ही रहा, फिर फलां के पास भेजा फलां के पास, लेकिन वो तो जनाब उसने तो सारा बहिष सिर पे उठा लिया रो रो के चीख चीख कर। उन्होंने कहा ये क्या मुसीबत तूने भेजी है हमारे पास। आखिर अल्लाह मियां ने कहा तुझे पता है तेरे अमाल में तो कुछ भी नहीं था, तुझे बहिष्ट में भेजा है, तूने वहां रोना चीखना शुरू कर दिया है, तो कौन सी तुझे तकलीफ है, बोल कोई चीज यहाँ नहीं तेरे पास बहिष्ट में। उसने कहा कि अल्लाह मियां यही तो मुसीबत है कि यहाँ तो मुझे वो नेमत भी हासिल नहीं जो दुनिया में मुझे हासिल थी तेरे बहिष्ट में। अल्लाह ने कहा मेरे बहिष्ट में ऐसी नेमत भी है कोई जो दुनिया में थी और मेरे बहिष्ट में नहीं है। उसने कहा थी है नहीं है। कहने लगा बताओ। कहने लगा वो थी माँ की गोद। हाँ? माँ की गोद। और फिर वो नज़म यहाँ पे खत्म होती है आके आखिरी मिसरा, और उसी रात फिर कुमारी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। ये भी अल्लाह भैया ने तो नऊज़ बिल्ला सोचा कि गोद का मजा मैं भी ले लू। जी तो वो पोएटिक अंदाज होता है ना बात के बयान करने का, वो यही है इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, इसको कुरान ने कुफर कहा। यही है नहीं मैं पोएटिक कह रहा हूँ ना कि एक शायराना अंदाज बयान है ना, आखिर में मिसरा यूं खत्म करना ही शायर ही कर सकता है ना। तो कुरान ने उनके बुनियादी दो अकीदे कि मसीह इनकारनेट गॉड है, उलूहियत मसीह, या फर्क यह है कि हिंदू अवतार बहुत मानते हैं, ईसाई कहते हैं इनकारनेशन में कि यह सिर्फ एक दफा हुई है खुदा मसीह की शक्ल में नमूदार हुआ। उस अकीदे को कुरान ने तर्दीद की है कि जो कहते हैं मसीह इब्ने मरियम ही तो खुदा है, मसीह इब्ने मरियम ने तो अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी थी और कहा था कि जो शिर्क करेगा वो दोजख में जाएगा। तो दूसरा है उनका तीन खुदाओं को का मानना तसलीस, उसे कहते यह है अब तसलीस फिर तौहीद और अब तौहीद फिर तसलीस, को अजीब चक्कर है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुम वाहिद, और नहीं है कोई इलाह यानी वमा लिल खल्के इलाहुन, यूं को यह कहता कि मखलूक का कोई खुदा नहीं कोई इलाह नहीं। मा मिन इलाहिन नहीं, मिन मजीद बयान के लिए है, इलाह में से कुछ नहीं है, इल्ला इलाहुम वाहिद मगर एक ही इलाह है। बामुआवरा तर्जमा तो फिर यही होगा कि अल्लाह के एक इलाह वाहिद के सिवा और कोई इलाह है ही नहीं। ये मिन की वजह से ये तर्जमा करेंगे है ही नहीं, और वाहिद वो ना तकसीम होता है ना जात सिफात हर लिहाज से वाहिद है। इन लम यंतहु, और अगर वो बाज ना आए, इंतहा यंतही रुक जाना, इंतहा को पहुंच जाना अंजाम तक पहुंच जाना, नून हे ये से बाब इख्तियार, इन लम यंतहु अगर वो बाज ना आए, अम मा यकूलूना उस चीज से जो के वो कहते हैं, इंतहा अन जैसे नहा अन होता है ना उसको उससे रोका, तो इन नहा हो अन हो उसको इससे रोका, वन तहा अन हो वो उससे रोक गया, दोनों सूरतों में अन आता है। अन्ना अन मा यकूलूना उस चीज से जो वो कहते हैं यानी जिसके वो कायल है अकीदे के, लयमसन्नल्लज़ीन कफरू मिनहुम तो जरूर आ छुएगा, लाम एक तरह की कसम के तौर पर आई है ताकीद में, मस यमस तो जरूर ही आ छुएगा उन लोगों को जो के उनमें से काफिर है, अल्लज़ीन कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम एक दर्दनाक अजाब उनको आ पहुंचेगा आखरत में। अफला यतूबून इलल्लाह वयस्तगफिरूना, पस क्यों वो अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते या अल्लाह के सामने तौबा क्यों नहीं करते, इलल्लाह वयस्तगफिरूनहु यानी अफला यस्तगफिरूनहु क्यों उससे गुनाहों की बख्शिश नहीं मांगते, वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। शायद इसमें ये इशारा भी हो कि वो कफारा है मसीह और ये कि मसीह हमारे गुनाहों का कफारा हो गया, उस अकीदे की वजह से खुदा ने अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि इस्तगफार गुनाहों का इलाज तो तौबा और इस्तगफार है, वो नहीं जो तुम अकीदा कफारा वगैरह बनाए फिरते हो। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, नहीं है मसीह इब्न मरियम मगर पैगंबर, यानी उर्दू तर्जमा हो सकता है मसीह इब्न मरियम पैगंबर ही तो थे माँ और इल्ला की वजह से। अब देखिए यहाँ बज़ाहिर जैसे घटा के बयान किया जा रहा हो, इस वजह से कि यहाँ عیسائیوں کی تردید ہے جو خدا بنا بیٹھے تھے. جہاں یہودیوں کے مقابلے میں کہا ہے وہاں ان کو روح منہ وکلمتہ اور اس کے فضائل اور درجے کا ذکر ہے. یہاں عیسائیوں کے عقیدے کا وہ جو غلوب اور مبالغہ تھا تو وہاں کہا ماسیح ملمسیح ہیں, دونوں اپنی جگہ حقیق تھے. ملمسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم رسول ہی تو تھے. قد خلق من قبل الرسول, ان سے پہلے انبیاء گزر چکے. یہی بات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے آئی ہے. وہ امہ صدیقہ, اور ان کی ماں صدیقہ تھے. صدیقہ, صدیق کا درجہ کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریف صدیق اور شہید کی وہ ڈیٹیل میں گئے مفسرین, لیکن آج کل اس صدیق کا معنی اردو والے یوں کر لیتے جس کو ولی کہتے ہیں نا, ہمارے ہاں ایک عام اصطلاح ہو گئی ہے نا ولی اللہ, تو وہ کہتے ہیں ان کی ماں ولیہ تھی. یوں ترجمہ بعض اردو والے اس لیے کر لیتے ہیں صدیقہ. شاہ صاحب نے بھی یہی کہا مادر ولیہ, یعنی جو ولی کا ایک تصور مسلمانوں میں ہو گیا ہے بہت نیک آدمی نبی کے بعد اللہ کا مقبول بندہ, ان معنوں میں یہ صدیق کا لفظ اصطلاحی معنی ہے. اور ان کی ماں ولی کی بھی تو اصطلاح بعد میں بنی ہے نا, جو قرآن میں ولی کا استعمال ہے اس سے ہی نکال کے ایک خاص اصطلاحی معنی بنا لیے گئے. آنا یا قلان توام تسلیہ کا سیوا ہے, اور یہ یا قلان میں میرے خیال میں لام الف لا سے لکھنا چاہیے, انہوں نے لام پہ کھڑی زبر لکھ دی ہے. مصری قرآن مجید میں لام الف لا ہی ہوگا میرا خیال ہے, یا قلان کہ لام پہ کھڑی زبر ہے, لام پر کھڑی زبر ہے لام الف لا, یعنی لام اور نون کے درمیان الف نہیں ہے. تو ہوا نا یہاں لام نون لکھ کر لام پر کھڑی زبر ہے. یہ تسنیے کے صیغے میں بعض دفعہ ہمارے پاکستانی مصاحف اور ہندوستانی غلطی کر جاتے ہیں. یا قرآن ہے ٹھیک ہے, یہ الف کا حذف اور اسبات ایک خاص پرابلم ہے املاء قرآنی کی. اور پھر اس میں چونکہ بہت سے الف حذف ہوتے ہیں بہت سے اثبات ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہمارے آدمیوں کو پھر غلط فہمی لگی, تو جہاں الف کا اثبات ہونا تھا وہاں بھی حذف کر دیا, اور جہاں حذف ہونا تھا وہاں ثابت کر دیا. بہرحال مصری اور افریقی قرآن مجیدوں میں اس پہ زیادہ حضرت عثمان کے وہ نسخے کو فالو کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ افریقہ میں سنا ہے کہ قرآن یوں پڑھاتے ہیں کہ جو آج بچے نے سبق پڑھا وہ آج تختی پہ لکھے گا بھی. اس طرح سے ان کے ہاں نقل صحیح کی ایک روایت چلی آتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ نہیں ہوتا تو حافظے کی مدد سے یا قرآن نے جس طرح جی چاہا خاطر لکھ ڈالتا. نگرانی کا کوئی بندوبست قرآن کی کتابت کا ہوتا نہیں ہے. تو وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, کھانا یا قرآن طعام, یعنی انسانی حوائج ضروریات ان کے ساتھ تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھ تو دیکھ تو انظر کیف نبین, کیف ہم واضح کیے دیتے ہیں, لہم ان کے لیے, الآیات مفعول بہی ہے نبینوں کا, نشانیاں یا احکام, ثم منظر پھر تو دیکھ, انا یو فکون کدھر الٹے چلائے جاتے ہیں, افا کا یا فک غرب یاد ربوں سے آئے, تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو ہٹا دینا اس کی رائے اور ارادے سے. افاقا ہو یا فکو ہو, اس کو اس کی رائے اور ارادے سے ہٹا دیا, پھر اس سے مجہول بنے گا اوفے کا, وہ اپنی رائے اور ارادے سے ہٹا دیا گیا. ان معنوں میں یو فکون کا ترجمہ کیا جاتا ہے الٹے چلائے جاتے ہیں. یہی کیا اردو والوں الٹے, دیکھیے فعل مجہول ہے الٹے جا رہے ہیں, ترجمہ لفظی غلط ہے کیونکہ وہ تو ہے یو فکون الٹے چلائے جاتے ہیں, چلتے ہیں تو نہیں ہے, فعل تو مجہول ہے. تو مجہول کا ترجمہ کسی نے کیا ہے مجہول کے ساتھ؟ یعنی مجہول کے ساتھ کسی نے ترجمہ کیا ہے انا یو فکون جا رہے ہیں؟ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے, لفظی ترجمہ ہے کدھر الٹے چلائے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے اگر اردو میں مجہول ترجمہ بھی کیا جائے اور تو میرے خیال میں ایک محاورہ آ سکتا ہے, کدھر مت ماری جا رہی ہے, मत मारे जाना खुदा मजहूल है और उसके मैंने बेवकूफ होना होते हैं। तो इस तरह से ये अन्ना यो फकून है मजहूल, जेन में रखिए। हाँ, उसकी मत मारी गई
मजहूल। अन्ना
यो फकून किधर उल्टे चलाए जाते हैं, लफ्जी तर्जमा तो यही होगा, यानी अपनी राय से उनको किधर मोड़ा जा रहा है। क्योंकि वो हुआ तो फिर उससे मजहूल बनेगा ना, उल्टा फेरा जाना यो फकून। ना ना ना, अच्छा यानी आप मुहावरे के लिहाज से कहते हैं कि उल्टा फेर देना और उल्टा फेर जाना, कर ले चलिए यूं ही सही, किधर उल्टे फिरे जा रहे हैं।
है?
पलटाए गए, वो बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा उन्होंने किया, क्योंकि आफा का याफे को कहा बुनियादी मायना किसी को उसकी राय और इरादे से हटा देना। इस तरह से यो फकून वो हटाए जाते हैं, पलटाए जाते हैं, उल्टे किए जाते हैं, जो कर, लेकिन ये याद रहे कि ये फेले मजहूल है और फेले मजहूल सलासी का है। याद रखिए आफा का यू फे को कोई नहीं, शायद बाबे फाल से आता, वरना उसका भी मजहूल यो फकून हो सकता था ना, तो ये सलासी का ही मजहूल है। कुल अताबदून मिंदूल्ला है, कह दीजिए कि क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, मा ला उसकी जो के ला यमल को नहीं कब्जे में रखता, लकुम तुम्हारे लिए दर्रम वाला नफन मफूल यमल को का, जो तुम्हारे लिए किसी किस्म का नुकसान या कोई नफा अपने कब्जे में नहीं रखता उसकी इबादत करते हो। ये मेरा ख्याल में इसीलिए बरेलवियों ने बहुत एडवांस सोचा कि नफा नुकसान के मालिक तस्लीम करो पहले। कुरान तो उनको कहता है ना जो नफा नुकसान के मालिक नहीं है, उनकी क्या पूजा करते हो, लिहाजा पहले उनको नफा नुकसान का मालिक ही तस्लीम करो, तो फिर कुरान की आयत का तोड़ हमारे पास होगा। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ही सुनने और जानने वाला है, हुवा और असमी और अल अलीम। और आगे है कुल या अहलल किताब, है ए किताब वालो, ला तगलू फी दीनकुम, गुलूब न करो अपने दीन में, गला यगलू गैन लाम वाव गुलूबन, तुम गुलूब न करो, गुलूब उर्दू में इस्तेमाल होता है, मुबालगा ना करो, ज्यादती ना करो, हद से ना बढ़ो, गैर अल हक के अपने दीन के मामले में गैर अल हक की हद तक ना बढ़ो, यानी गुलूबन गैर अल हक के, इस तरह से हक के से तर्क हक के सिवा कोई गुलूब, यानी इस हद तक गुलूब के हक गैर हक तक पहुंच जाए। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन, और मत पैरवी करो उन लोगों की ख्वाहिशात की, अहवा जमा हवा की, जो के कद वल्लू मिन कबलो भटक गए पहले, व अवल्लू कसीरन और उन्होंने बहुत सो को गुमराह भी किया, व वल्लू अन सवा इस सबील और वो भटक गए सही सीधे रास्ते से, उनके पीछे ना लगो। इसमें एक तरह से मुफस्सिरीन को मौका मिला है, बहुत कुछ लिखा है कि ईसाइयत में गुमराही कैसे आई और किन कौमों से आई और पाल क्या लाया था, इन दो लफ्जों में सारी दास्तान है कि उन लोगों के पीछे ना लगो जो पहले भटक गए थे और लोगों को भी भटकाया था। मालूम होता है कि बाज गुमराह कौमों की राह पे चल पड़े थे ईसाई, और इसमें उनकी तरफ इशारा है, वो रोमन थे या क्या थे या कौन। लुइन अल्लज़ीन कफरू, लानत की गई उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया, मिन बनी इसराइल, इसराइल में से, बनी इसराइल में से उन पर लानत भेजी गई, अला लिसान दाऊद व ईसा इब्ने मरियम, दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जुबान पर, यानी इन नबियों ने उन पर लानत की। वो तफसीलात बाइबल की बाज मुफस्सिरीन हमारे देते हैं कि उन्होंने क्यों और कैसे लानत की। जाले का कुरान कहता है कि वो ये इस वजह से हुई लानत, बेमा असौ कि उन्होंने नाफरमानी की, असा या असी से असयू, असौ वकानु या अतदून, और हद से आगे बढ़ जाया करते थे, हदों को तोड़ दिया करते थे। ये तो मुजमल है, इसकी तफसील फिर कुरान देता है, कानू ला यतना होना, वो मना नहीं किया करते थे, तनाहा यतनाहा बाब तफाउल होगा, आपस में एक दूसरे को मना करना, मुशारकत के साथ मना होगा। تناہا نون ہے یہ مادہ باب تفاعل تناہا یا تناہا تفاعلو یا تفاعلو تفاعلا یا تفاعلو وہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو روکا کرتے تھے ہم منکرن کسی برائی سے جو کہ تنکیر کے معنی تنوین کے فعلو ہو انہوں نے کیا اس کو یعنی وہ کسی ایسی برائی سے جو وہ کرتے تھے اور فعلو ہو کی ضمیر پھر منکر کے لیے ہے کوئی ایسی برائی جس کو وہ کرتے تھے اردو میں اس پچھلے ہو کا ترجمہ جس کو ہو جائے گا کوئی ایسی برائی جس کو وہ کرتے تھے اس سے آپس میں ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے لبئس ما کانوا یفعلون وہی فقرہ پہلے والا آیا ہے بئس فعل ذم لام تاکید کا کتنی بری ہے وہ بات جو وہ کیا کرتے تھے کانوا یفعلون ماضی استمراری کے معنوں میں یہاں امر بالمعروف اور خصوصاً نہی عن المنکر کے بارے میں روایات آتی ہیں وہ کشتی والی روایت اور اس امت کے بارے میں جو احکام ہیں وہ بہت سے ہیں تو اس ضمن میں یہ کہ برائی سے نہ روکنا بھی قوم کو تباہ کرتا ہے یہ نویں پارے میں وہ اصحاب سبت کے قصے میں بھی یہ آئے گا ایک یہ بھی واقعہ بیان ہوا اور ویسے احکام اپنی جگہ ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ترا کثیر منہم تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا یتولون الذین کفروا کہ وہ دوستیاں گانٹتے ہیں کافروں کے ساتھ یارانہ تو کافروں کے ساتھ گانٹتے ہیں دوستی ان سے کیے ہوئے ہیں ورنہ دیکھا جائے تو یہودیوں اور عیسائیوں سے قریب تر مسلمان تھے لبئس ما قدمت لهم انفسهم کتنی بری بے سفر آیا فعل مضارع کتنی بری چیز وہ ہے جو کہ آگے بھیجی قدمت لهم ان کے لیے انفسهم فاعل ہے قدمت کا جو ان کی جانوں نے ان کے لیے آگے بھیجی لفظی ترجمہ یعنی اعمال جن کا انہیں آخرت میں سامنا کرنا پڑے گا کتنی بری ہے وہ چیز یقیناً جو کہ ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی اور وہ کیا ہے آگے اس کی تشریح ہے ان سخط اللہ علیہ یہ کہ یعنی یہ ان یہاں مصدر کے معنوں میں ایک طرح آیا ہے یعنی سخط اللہ ہے ان سخط اللہ علیہم یہ کہ ناراض ہوا ان سے اللہ سخط یسخط وفی العذاب ہم خالدون یعنی وہ ہم خالدون فی العذاب ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہوں گے یہ ہے وہ بری چیز جو نتائج کے لحاظ سے آگے آئے گی تو کتنی بری ولو کانوا یؤمنون باللہ اور اگر وہ ہوتے ایمان رکھنے والے اللہ پر یہاں ہم کانوا یؤمنون کا استمراری سے ترجمہ نہیں کریں گے ولو کانوا اگر وہ ایسے ہوتے یؤمنون گویا کہ ولو کانوا مؤمنین باللہ ان معنوں میں آیا ہے خبر ہے اس کی اور اگر وہ ہوتے کہ ایمان رکھتے اللہ پر و نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وما انزل الیہ اور اس پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے متخذوہم اولیاء تو نہ بناتے ان کو یعنی کافروں کو اولیاء اپنے ساتھی مددگار تو وہ ان کو یہ نہیں میں نے کہ مومنوں کو نہ بناتے اوپر آیا ہے نا یتولون الذین کفروا ولکن کثیر منہم فاسقون لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت فاسقوں کی فاسق کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا اس کی اپنی سیاست ہی ہوتی ہے لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود تو ضرور پائے گا لتجدن اے مخاطب اشد الناس عداوة لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت بلحاظ عداوت کے عداوتن تمیز ہے اشد تجدن کا مفعول ہے نصب میں ہے لتجدن اشد الناس عداوة تو پائے گا پانا کے دو مفعول ہوتے ہیں ایک تو یہاں اشد ہے اور آگے دوسرا ہے الیہود وہ آگے آ رہا ہے کہ ان کو تو یہ پائے گا تو پائے گا سب لوگوں سے زیادہ سخت بلحاظ عداوت کے للذین آمنوا اہل ایمان کے لیے تو سب لوگوں سے زیادہ اہل ایمان کا دشمن پائے گا یا دشمنی میں زیادہ سخت پائے گا الیہودا یہ تجدن کا دوسرا مفعول ہے اور اس پر عطف ہے والذین اشرکوا یہودیوں اور مشرکوں کو تو پائے گا یعنی تو دیکھے گا کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہے والا تجدن اقربہم مودتا اور تو پائے گا لتا جی درنا تو ضرور پائے گا اقرابا ہم ان میں سے زیادہ قریب مودتن بلحاظ مودت کے دوستی کے محبت کے بلحاظ محبت یہ عداوت کے مقابلے پر لفظ آیا ہے اور بلحاظ دوستی کے زیادہ قریب پائے گا ہم کی ضمیر الناس کے لیے ہے یعنی والا چاہتے جرنا اقرب الناس مودت اوپر اشد الناس آیا ہے اور ان میں سے یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب بلحاظ مودت یا دوستی کے پائے گا للذین آمنوا مودت للذین آمنوا جیسے اوپر آیا نا عداوت للذین آمنوا مومنوں کی دشمنی یہاں مومنوں کے لیے بلحاظ دوستی کی اور پائے گا تو اللہ زین قالو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا یہ اللہ زین تجدن کا دوسرا مفعول ہے یہاں پورا فکرہ اللہ زین قالو انا نصارا ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا ہے یعنی یوں بھی ہو سکتا تھا والا تجدن اقربہم مواتتا للذین آمنوا النصارا یوں بھی مفعول ثانی ہو سکتا تھا لیکن قرآن کی عبارت اس طرح آئی ہے اور یہ جو عیسائی مسلمانوں سے بلحاظ دوستی کے بمقابلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے حقیقی دوست ہو مقابلتاً اگر یہودیوں ان مشرکوں کو لیا جائے تو پھر یہ مسلمانوں سے زیادہ قریب تر ہے پائے گا تو ذالک کا بے ان اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے بے ان منہم کہ ان میں سے ہیں منہم یعنی من النصارى قسیسین یہ ان کی وجہ سے نصب میں ہے یعنی بے ان قسیسین و رہبانا منہم یوں ہے منہم پہلے آ گیا اور مبتدا پیچھے چلا گیا ہے ان میں سے قسیس اور رہبان ہے قسیس کی جمع ہے قسیسونا قسیسین اور رہبان راہب کی جمع ہے راہبونا بھی ہو سکتا تھا جمع مقصر رہبان آتی ہے کہ ان میں قسیس اور رہبان ہے رہبان کا لفظ تارک دنیا لوگوں پہ بولا جاتا ہے جسے موکس کہتے ہیں موکس اینڈ ننس جو ان کا مونیسٹک نظام ہے اس میں ان کے راہب ہوتے ہیں اور جو ان کا چرچ کا نظام ہے آرڈر آف چرچ خاص طور پر رومن کیتھولکس میں تو یہ ایک بڑا منظم نظام ہے دنیا کا سب سے منظم مذہب دیکھا جائے تو رومن کیتھولک ہے اور جتنا غیر معقول ہے اتنا منظم ہے کیونکہ ان کا پوپ سے اوپر چلتا ہے سلسلہ پھر درجہ بدرجہ شہروں میں آرچ بشپ بشپ اور پریسٹ اور پھر پتہ نہیں وہ گاؤں کا کوئی پادری ہو تو ان کے الگ الگ عہدے اور نام ہوتے ہیں پرسن پریسٹ پھر پتہ نہیں بشپ پھر ڈیکن آرچ ڈیکن پھر کارڈینل پھر پوپ یہ ان کا ایک نظام ہے بالکل ان کے عہدے ہوتے ہیں اور اس طرح مثلا لاہور کا ایک آرچ بشپ ہوگا ان کا پھر آگے سب پادری ہوں گے وغیرہ تو قسیس ایک عہدہ ہوتا ہے قسیس جو ان کا نظام ہے نا بشپ اور ڈیکن اور پریسٹ اور پیرش پریسٹ وغیرہ اس میں یہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسقف اور شماس کے درمیان ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے بیروت وغیرہ میں چونکہ یہ سارے عہدے عربی میں ہی ہوتے ہوں گے نا دنیا میں تو انگریزی میں چلتے ہیں نا عام تو یا لاطینی ہے لیکن لبنان وغیرہ کے جو رومن کیتھولک ہیں ان کے ہاں یہ نظام سارا بشپ کو مسلکن وہ اسقف کہتے ہیں شماس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ڈکشنری والا یوں لکھتا ہے کہ یہ شماس اور اسقف کے درمیان ایک عہدہ ہوتا ہے تو قسیس ان کا ایک عہدہ ہے پادری کا لفظ جو ہے یہ بھی پرتگیزی زبان سے اور ادھر سے یا اسپینش زبان سے آیا تھا پادر فادر باپ کے مینو میں تھا اور پھر وہ پادری کا لفظ یہاں بن گیا وہ اسے فادر ہی کہتے ہیں نا پادریوں کو سب تو قسیس ان کے بلحاظ جو مولویوں کا نظام ہے اس میں وہ دے ہے قسیس وہ ہوتا ہے اور راہب ان کے خانقاہی نظام میں جو ہوتے ہیں ان کا لیے لفظ ہے تو ان میں علماء بھی ہیں ان میں مشائخ بھی ہیں یوں کہہ لیجیے ان کا ایک نظام ہے اور اس کی اور ایک یہ ان میں خدا سے ڈرنے والے دنیا سے الگ رہنے والے گمراہ ہوں یا جو کچھ ہو لیکن ایک جنرل انسانی خدمت وغیرہ کا اتنا یا یوں کہیے اور آگے یہ بھی ہے انہم لا یستکبرون اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا یا اکثریت کا حکم یوں ہے اس میں قرآن کریم نے اس زمانے کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کیا یہ جنرلائز کر سکتے ہیں آج بھی کہہ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کسی سے رحمان اور لا یستکبرون ہو یا کیا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کی دونوں کی گمراہیاں تو اللہ میاں نے بیان کی ہیں, اور یہ اس زمانے کے یہودی اور عیسائیوں کی تو ضرور ہے. ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودی زیادہ مذہب کی توحید سے تو کم ہٹے تھے, وہ توحید پہ قائم رہے تھے, اس کو نہیں چھوڑا تھا, لیکن ان کے اعمال میں خرابیاں تھیں. دنیاوی اور مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور حلال حرام کی تمیز اٹھا دینا کمائی میں, اور شریعت کے خلاف ورزیاں کرنا, احکام توڑنا, یہ ان میں عام تھا عملی. یعنی جو اس کے مقابلے پر عیسائیوں میں اعتقاد کی خرابی توحید کی تسلیس بنا ڈالی گئی, لیکن ان میں ایک ادر ورلڈلینس, اس دنیا کے علاوہ ایک اور آسمانی حکومت کا تصور, اور اس کے لحاظ سے یہودیوں کی سی مادہ پرستی نہیں تھی. کم از کم حضور کے زمانے تک کے عیسائیوں کے بارے میں کوئی قاعدہ کلیہ تو نہیں کہیا ہو جا سکتا, لیکن یہ غالباً تھی, اور شاید آج بھی کسی حد تک ہو. یہودیوں کا تو کام دنیا اور شرارت, اور یہی عیسائیوں میں ٹھیک ہے, وہ ہمارے دوست نہیں بھی ہو سکتے. لہذا قرآن نے جہاں کہا ان کو دوست نہ سمجھو, اور یہاں کہا کہ وہ ان سے قریب ہیں, ان آیتوں میں کوئی مطابقت ایک کرنی پڑے گی, اور وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریلیٹو بات ہوئی ہے. ہاں کمپیریٹیولی آج کا مشرق اگر ہندو ہے بت پرستی کے اعتبار سے, اسی کہہ سکتے ہیں, تو باقی یہود اور ہندو جتنا مسلمان کا دشمن ہے اتنا عیسائی شاید نہ ہو. عیسائی یہ تو چاہے گا کہ یہ ہمارے ماتحت رہے, غالب نہ ہو, ہمارے سامنے مغلوب ہو کے رہے, لیکن یہودی اور ہندو کے ہاتھ میں ہو تو وہ مغلوب بھی نہیں معدوم کرنا چاہتا ہے, رہے ہی نہیں. یہ فرق ضرور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَإِذَا سَمِعُوا, اور جب وہ سنتے ہیں, سمعوا ماضی کا ترجمہ اِذَا کی وجہ سے حال میں کر رہے ہیں ہم, جب وہ سنتے ہیں, ما انزل الی الرسول, اس چیز کو جو کہ پیغمبر کی طرف اتاری گئی, یعنی قرآن کریم یا اس کی آیات, ترا تو دیکھے گا, اعینہم ان کی آنکھوں کو, عین کی جمع اعین, ترا اعینہم تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا, تفیض من الدمع بہ رہی ہیں آنسوؤں کے ساتھ, لفظی ترجمہ تو یہی ہے, تفید و فاد یفید و فے یہ دعات مادہ, اسی سے لفظ فیض نکلا ہے. اس کے اصل میں نے مانا بہنا, بہ نکلنا, لبریز ہو جانا, یہ معنی بھی ہوتا, یعنی تو لازمی ہے. تفید ہو وہ بہتا ہے, فاد یفید ہو بہنا, لبریز ہو جانا, اوور فلو کے معنی میں بھی یعنی یہ آتا ہے. تو اب یہ لبریز ہو جاتی ہیں یا بہتی ہیں کہہ لیں, اگر بہتی ہیں کہ تو ہم اردو میں تو کہتے ہیں آنسو بہتے ہیں, عربی میں گویا کہ اگر لٹرل ٹرانسلیشن کریں تو بنتا ہے آنکھ بہتی ہے آنسوؤں کے ساتھ, یعنی وہ کچھ محاورہ ہے اس طرح, فاد العین یا فادت العین بالدمع, یا لبریز ہونے کا معنی کر لیں تو پھر آنکھ کے ساتھ ٹھیک لگتا ہے. تفید ہو لبریز ہو جاتی ہے, بھر جاتی ہے, من الدمع آنسوؤں سے, دمع آنسو, دموع اس کی جمع ہوتی ہے, تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا. اور یہ جو فکرہ ہے تفید و من الدمع, یہ حال ہے, یعنی فائضات من الدمع, اس طرح سے بن گیا نا گویا کہ اس سے بھرنے والے. تو بہنا بھی اس کا شاہ صاحب نے کیا, اشک میں ریزت, چشم ہائے ایشاں اشک میں ریزت, آنسو گراتی ہے وہی بس, یا بہنا ترجمہ کر لیں تو وہ ترجمہ عجیب لگتا ہے کہ آنکھیں بہتی ہیں آنسوؤں کے ساتھ, اس کی بجائے آنکھیں لبریز ہیں آنسوؤں سے, یہ زیادہ بہتر ترجمہ بنتا ہے, کیونکہ فاضہ یفیدو میں نے بھرنا بھی ہوتا ہے. اسی فاضہ یفیدو سے آپ نے افاضہ یفیدو کے کئی معنی شاید پڑھے بھی تھے, وقد افضتم میں پڑھا تھا ثم افیدو من حیث افاد الناس، پلٹنا بڑے ہجوم کی شکل میں، وہ بھی بہ نکلنے کا معنی اس میں بھی آتا ہے، باب افعال میں بھی ہجوم کے چلنے کے لیے. تو یہ ثلاثی سے ہے، ان کی آنکھوں کو تو دیکھے گا بھر آتی ہے آنسوؤں سے، جب پرنا معنی تو نہیں ہے، لبریز ہو جاتی ہے، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مما اس چیز کی وجہ سے، من کے یہاں میں نے من سے ہے، یعنی کی وجہ سے، جو کہ عرفو وہ پہچان گئے، من الحق کے حق میں سے، وہ چیز جو وہ حق سے پہچان گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ قرآن کی آیتیں سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں ربنا، یا کہہ لیجئے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ جب آگے دعا آ رہی ہو تو یقولون کا ترجمہ ہی ہو سکتا ہے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس تو ہم کو لکھ، فاکتب تو لکھ، نہ ہم کو درج کر لے، یعنی ہمیں مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ، شاہدین یعنی حق کی گواہی دینے والے، یہ انڈرسٹوڈ ہوگا میں نا، ہمیں بھی اس گواہی میں ایمان کے گواہوں میں لکھ لے، ان میں شامل کر لے. ومالنا اور ہمیں کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، یوں میں نے ہوتا ہے ومالنا مالیا مالہ ومال ما استفامیہ، اور کیا ہوا ہے ہم کو، کیا ہے ہم کو، لا نؤمن باللہ کہ ہم نہ ایمان لائے، کے کا ترجمہ ہمیں اردو کی وجہ سے کرنا پڑے گا، لفظ کوئی نہیں عربی میں جس کا میں نہ کہ کرے. وما لنا اللہ نو منا استعمال نہیں ہوتا، براہ راست استعمال ہوتا ہے. وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق کے اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آئی حق میں سے، یعنی وما میں ہے لا نؤمن باللہ وبما جاءنا، حالانکہ اس واو کو کوئی حالیہ مانے اور ما کو نافیہ مانے تو ترجمہ کچھ کو کچھ بگاڑ کے کیوں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائے حالانکہ ہمارے پاس وہ حق آیا ہی نہیں، یہ تو عجیب سا معنی ہو جائے گا نا. صرف اتنی اس لیے ترکیب کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ترکیب کے غلط سمجھنے سے، تو یہ واو عطفہ ہے، حالیہ نہیں ہے، اسی پر ہے، لانو منو باللہ ہے اور ماں کے ساتھ بے ماننا پڑے گا کیونکہ یہ اسی بے پر ہے اس ساتھ. وبما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر ایمان کیوں نہ لائیں جو ہمارے پاس حق میں سے آ چکی ہے، یعنی جو حق ہمارے پاس آیا ہے، وہ قرآن کہے، شریعت کہے، پیغمبر کہے، جو کچھ بھی ہے. ونطمعو یعنی وما لنا لا نطمعو، اس پر عطف ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم یہ امید نہ کریں، تما نہ رکھے. یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مالنا پر عطف کرے اور یا واو کو الگ مانے، انہوں نے یہاں لا دیا ہے گویا کہ یہاں لا وقت، ورنہ وقت کر دیں تو پھر آپ استناف ہو سکتا ہے اور پھر میں نے ہوگا ورنہ تما ہو، اور ہم امید کرتے ہیں ایدخلنا ربنا کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے، یعنی ترجمہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے پچھلے کے ساتھ ملائیں تو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہ لائیں اور اس بات کی امید نہ کریں کہ ہمیں ہمارا رب یہ انجام ہمارا کرے گا. اس طرح سے نتما ہو لانو ملو پر عطف بھی ہو سکتا ہے ومالنا کے ساتھ، اور آپ الگ مانیں تو پھر الگ فکر بھی ہو سکتا ہے، پھر اس صورت میں حال کے ساتھ ترجمہ بہتر ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں. نتما کے بعد عموماً فی آتا ہے، لیکن بعض دفعہ صلہ نہیں بھی ہوتا، کیونکہ جس چیز میں تما، جس بات کا کرنا ہو اس کے لیے آتا ہے، تما فی قضا و قضا، اس نے فلاں چیز کا تما کیا یا لالچ کیا یا ہرس کی، تو صرف تما آ جائے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کس چیز میں. تو اس طرح سے یہ اگلی عبارت جو ہے این یدخلنا، یہ کہ ہمیں داخل کرے، ربنا فاعل یدخلا کا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، لوگوں کی معیت میں داخل کرے، یعنی ان کے ساتھ داخل کرے، ان کے ساتھ میں ہمیں کر دے. تو یہ ہم امید کرتے ہیں اس ایمان کے بعد، یا یہ ہم امید کیوں نہ کریں کہ ہم ایمان لائیں اور پھر یہ کی امید کیوں نہ کریں کہ اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ شامل کر دے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، بس اللہ نے ان کو ثواب دیا اصاب یصیبو سیوا و بے سباب فعال، بدلہ دیا، جزا دی یا ثواب دیا ہم ان کو اللہ نے، بما قالو اس چیز کے سبب سے جس کے وہ قائل ہوئے یا جو انہوں نے کہی، یا اوپر کی دعا کو لیں تو پھر بما قالو جو انہوں نے مانگی، یوں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دعا پہ قول آیا ہے، جنات ان تجری وہ جزا میں ان کو دے گا جنات، یہ مفعول بھی ہے اصحابہ کا، دوسرا اصحابہ کے دو مفعول ہوں گے، ایک وہ آدمی جس کو جزا دی، ایک وہ چیز جو جزا میں دی، دونوں منصوب مفعول ہو کر آتے ہیں، جنات ان نصب میں ہے، ان کو جزا میں دے گا جنت باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یا ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، خاکی زمین جنات کے لیے ہے، وذلک جزاء المحسنین اور یہی ہے نیکوکاروں کی جزا۔ ان آیات میں کہ یہ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ان منہم قسیسین و رہبان و انہم لا یستکبرون و اذا سمعوا، کہ ان میں قسیس ہیں، رہبان ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ آیات سنتے ہیں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی۔ اس صورت میں واو کا عطف ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ جملہ مستانفہ ہو، یعنی واو الگ جملہ ہو، وہ قصہ ہو چکا، تب بھی اس کا معنوی لحاظ سے ان کے اس کے ساتھ تعلق ہے، اور پس منظر میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ سارے یہودیوں عیسائیوں کی کیفیت نہیں ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنیں تو رو پڑتے ہو، اور خاص لوگوں کا ہی ذکر ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کا ذکر ہے، ان پر قرآن سن کر اس قسم کا رد عمل ہوا تھا، اور چونکہ وہ بھی اصل عیسائی تھے، اگرچہ حبشہ کے عیسائی ویسے بھی توحید سے قریب تھے غالباً اس زمانے میں، جو عیسائیت کی قسم حبشہ میں تھی وہ شاید رومن کیتھولک سے ہٹ کے تھے، انہیں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ مونوفیزیٹ کہلاتے تھے، یعنی وہ مسیح کی توحید کے پہلے ہی سے قائل تھے، وہ ایریس ہوا ہے قدیم ایک تو مصر میں عالم عیسائی، اور اس کو یہ جو کیتھولکس ہیں یہ تو اسے مذہب سے خارج کرتے ہیں، جیسے وہابی کو کر دیا جائے، لیکن یہ کہ اس کے خیالات وہاں رائج تھے، اور سودان میں بھی تھے، حبشہ میں بھی تھے شاید، تو یہ ان عیسائیوں کا ذکر ہے بیک گراؤنڈ، یا ان میں سے اور کوئی ہو ہم نہیں کہہ سکتے۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں ماضی میں ترجمہ کر دیں آپ، اذا شرط کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے ہم حال میں کرتے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے یہ درست ہے، اور اذا سمے ہو کا ترجمہ ماضی میں کر دیں، لیکن لمبا ہوتا تو پھر ٹھیک سامے او کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا، الزام چونکہ شرط کا معنی ہے اس لیے سنتے ہیں ایسے، اس وقت کی کیفیت، یہ تو اس وقت کے لوگوں کی بھی تو بات ہے کہ وہ ومن الناس من یقول، کچھ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اگر اس زمانے کے لحاظ سے لیا جائے تو کہنا چاہیے کچھ لوگ کہا کرتے تھے، وہ جس زمانے کی آیتیں ہیں اس زمانے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، یہ کہ اس کو عموم پہ نہیں لیا جا سکتا، سب عیسائیوں پر یہ نہیں ہے اپلائی کرتی، بعض ان میں سے شاید اب بھی ایسے ہوں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، اہل حق پر اثر ہوتا ہے، یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، کذبوا بے اولئک اصحاب الجحیم، یہ پورا فقرہ پھر والذین کی خبر ہوگا نا، یعنی ایک فقرہ ہے اولئک اصحاب الجحیم، خود مبتدا خبر ہے، وہ اصحاب جحیم ہے، جحیم میں نے آگ کا گڑا، اور پھر دوزخ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ دوزخ والے ہوں گے، اور اس طرح سے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ پورا مبتدا اور اگلا فقرہ اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تحرموا، مت حرام ٹھہراؤ، طیبات ما احل اللہ لکم، طیبات یہاں مضاف ہو کے آیا ہے، اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئی، طیبات پاکیزہ چیزیں، کس کی پاکیزہ، ما احل اللہ لکم، جو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، اس کی پاکیزہ چیزیں، یعنی اس میں سے پاکیزہ چیزیں، یہ معنی ہوگا، جیسے طیبات من الرزق آتا ہے، طیبات مما احل اللہ لکم کی بجائے من نہیں لگا، مضاف کر دیا، ما احل اللہ لکم کے طیبات، تم پر جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. ولا تعتدوا اور حد سے مت بڑھو. اے اعتدا یا اعتدی. ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تعالی معتدین کو پسند نہیں کرتا. معتدین اسم فاعل ہے. اعتدا یا اعتدی سے معتدین کافن کی طرح کیونکہ ناقص ہے, اور پھر معتدونا معتدینا یہ اس کی جمع آئے گی. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور کھاؤ اس میں سے جو کہ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے. رزق, رزاقا میں نے عطا کیا یا رزق دینا, جو رزق دیا ہے تم کو. رزاقا یرزقو رزق دینا, تم نے کو جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ. حلالا طیبا, حلال اور طیب ہو. یہ حلالا طیبا صفت موصوفی ہے, اور یہ کلو کا مفعول بھی ہو سکتا ہے, یعنی کلو مما رزاقاکم. رزاقہ کا حال نہیں ہے کہ اللہ نے جو تم کو حلال اور طیب ہوتے ہوئے دیا. کلو کا ساتھ کلو کا حال بھی ہو سکتا ہے لیکن مفعول بھی سمجھنا زیادہ بہتر. یا پھر مانے کلو مما رزاقاکم اللہ اکلا حلالا طیبا, یعنی مفعول مطلق مان کر اس کی صفت مانے, یا مفعول بھی مانے. تو کھاؤ تم اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے حلال اور طیب. اردو میں ہم اور لگائیں گے اگرچہ طیب حلال اردو میں دو صفتیں ہیں, اس وجہ سے اور لگانا پڑے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور ڈرو یا بچو نافرمانی سے اس اللہ کی. الَّذِي أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ بِهِ کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. مُؤْمِنُونَ یا تُؤْمِنُونَ بِهِ کے معنی میں آ گیا نا مُؤْمِنُونَ بِهِ. اس میں جو پہلی آیت ہے کہ پاک چیزوں کو جو حلال ہیں ان کو حرام نہ سمجھ لیا کرو. قرآن کریم کی بعض آیتوں کے معنی کسی خاص ماحول, بیک گراؤنڈ, کسی خاص سرکمسٹانسز میں سمجھے جاتے ہیں, شاید دوسری جگہ نہ سمجھے جاتے ہیں. پس منظر میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بعض صحابہ نے کوئی اچھی چیزوں کے نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی کہ دنیا چند روزہ ہے, ہم زیادہ نعمتوں کو کیا کریں گے, خوردری سی زندگی بسر کریں گے وغیرہ. کسی نے سونے کی, کسی نے رات بھر جاگنے کی وغیرہ, یا بعض چیزیں کھانے کی قسم تھی. تو قرآن نے اس سے منع کیا کہ یہ بھی ایک حد سے بڑھنے والی بات ہے. لیکن اس پس منظر کے علاوہ بھی, اور ہماری تو حالت یہ ہے کہ طیبات کو کہاں حرام کرتے ہیں, ہم تو خبائص کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جو حرام ہے ان کو حلال کر رہے ہیں. تو قرآن نے الٹا کہا کہ پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. تو یہ ہماری سوسائٹی کا تو یہ کوئی حکم نہیں معلوم ہوتا, یا اس پس منظر میں, یا پھر وائڈر رینج پہ آپ دوسرے مذاہب کے ساتھ مقابلہ کریں. کمپیریٹو ریلیجن میں جب ہم ان مذہبوں کو دیکھتے ہیں جن کے نزدیک جسم کو ٹارچر پہنچانا, تکلیف دینا سکار ثواب ہے, اور اپنے آپ کو جسم کو محروم کرنا بعض نعمتوں سے وہ نیکی سمجھا جاتا ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم کیا ہے. ہندوؤں میں ہے, بدھوں میں ہے, مونسٹک میں بھی ہے. بہرحال وہ تو یہ تو تحرموا ہے نا, کہ اس ان چیزوں کو حرام نہ سمجھ لو. دودھ پینا حرام, یا گوشت, یا سونا, یا کچھ اس طرح. تو اس طرح سے اس آیت کا شاید ان صحابہ کے پس منظر میں بھی ہو, لیکن کسی جگہ جب دوسرے مذہبوں کے ساتھ آپ مطالعہ کریں, مقابلہ کریں گے, تو پھر اس کا پتہ چلے گا. اور پھر قرآن نے کہا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ. حلال اور طیب دونوں صفات ہیں, لیکن فرق یہ کیا جاتا ہے کہ طیب حلال کی زیادہ بہترین صورت ہے. دیکھیں اوپر آیا طیبات ما احل اللہ لکم, جو حلال چیزیں ان کے طیبات. تو مطلب یہ ہوا کہ بعض حلال چیزیں طیب سے نیچے بھی رہ جاتی ہیں, ہوتی حلال ہے. تو مثلا فرض کیجئے کہ بکرے کا گوشت حلال ہے, لیکن اگر چوری کا ہو تو یہ طیب نہیں ہوگا. آپ اس گوشت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب حرام ہے جانور کی طرح, جیسے کتے یا سور کو. اس طرح سے تو حرام نہیں ہے, لیکن وہ طیب نہیں رہا. ان معنوں میں طیب اور حلال کا معنی سمجھا جا سکتا ہے, گویا کہ حلال کی بھی پاکیزہ ترین صورت. اسی طرح سے حلال حرام کرنے کے, ذبح کرنے کے احکام وغیرہ کے لحاظ سے بھی آپ طیب نہ طیب کی بحث کر سکتے ہیں, شاید حلال وہ ہو. نظیف صاف سے چیزیں, نظیف پاک صاف کو کہتے ہیں نا, طیب کا معنی پاک ہی عمدہ جس کو کہ آپ کی پاکیزہ کا معنی ہی اس کا کیا جاتا ہے. طیب کے مقابلے پر لفظ خبیث آتا ہے. اچھا بطق اللہ مادہ طیب کا ہوئی تو یہ بے ہے جس سے آپ نے تاب یا کتاب پڑھا. خبیث تو ضرور ہوا. ان معنوں میں حلال ہے کہ بکرے کا گوشت ہے, بکرا حرام نہیں ہے, لیکن وہ طیب تو نہیں ہے نا, یہ تو فرق پڑے گا. اچھا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, یہ اسی لیے ہمارے فقہا میں اس طرح کی بحثیں چلی کہ چوری کی چھری سے جانور ذبح کیا, چھینی ہوئی زمین پہ نماز پڑھی, اس کو کیا حکم ہے؟ کیا اس آدمی کی نماز ہوئی یا سرے سے ہوئی نہیں, پھر دوبارہ قضا کرے اور دوبارہ پڑھے؟ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو زمین ہی اس نے چینی ہوئی ہے, جائز ہی نہیں ہے اس پہ عبادت کرنا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا وہ گناہ اپنی جگہ ہوگا لیکن ایک ادا ہم عبادت سمجھیں گے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, چونکہ وہ نہ بعض چیزیں نہ کھانے کی قسم ہی کھائی تھی بعض صحابہ نے, اس زبان میں یہ حکم آیا ہے اور یہ پہلے سورت البقرہ میں بھی جزوی طور پر یہ حکم گزر چکا ہے. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. آخذہ یؤاخذ باب مفعلہ سے, یؤاخذ یفاعل, اللہ تم کوئی تمہاری گرفت تم پر گرفت نہیں کرے گا. تمہارا مواخذہ اردو میں استعمال کرتے ہیں, نہیں کرے گا, بلکہ شاہ صاحب نے فارسی بعض خاص کیا, یہ تو اور مشکل لفظ ہے فارسی کے لحاظ سے. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا یوں کہنے باللغو بس سبب فضول چیز کے, فی ایمانکم تمہاری ایمانوں میں. لغو فی ایمانکم اس کا تعلق یؤاخذ کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ یوں ہی فضول نہیں پکڑے گا, بلکہ جو فضول قسم ہے ان کے بارے میں نہیں پکڑے گا. بے کا معنی بس سبب کا ہے, ساتھ کا نہیں. تو وہ ایمان یمین کی جمع ہے, عربی میں محاورہ ہے لغا فی یمینہ لغا یلغو, اور اس کا معنی ہوتا ہے اس نے فضول قسم کھائی, یعنی یوں ہی بےہودہ قسم جس میں وہ سنجیدہ نہیں تھا. تو اس سے لغو بےہودہ اور فضول چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے سببیہ, تمہاری قسموں میں جو لغو ہے اس کی وجہ سے نہیں پکڑے گا. اور اس کی تشریح یہی کی گئی کہ بعض کو یوں ہی فضول عادت ہوتی ہے قسمیں کھانے کی, وہ کوئی سنجیدگی سے نہیں کہہ رہے ہوتے, یوں ہی کہتے اللہ کی قسم یہ وہ, اس کو نہ پکڑنے کے. لیکن اس کی مذمت ضرور شریعت میں کی گئی ہے کیونکہ اللہ کے نام کے احترام کے یہ خلاف ہے. ولیکن یؤاخذکم, لیکن وہ تم کو ضرور پکڑے گا, بما عقدتم الایمان, اس چیز کی وجہ سے جو تم نے ایمان, دال کو تے میں مدغم کر کے بولتے ہیں کیونکہ ہم مخرج ہیں تو دال جو ہے وہ نہیں بولی جائے گی, بلکہ اس کے پھر لکھنے میں بھی ہے ہمارے ہاں دال پہ جزم دیتے ہیں, لیکن عربی اور افریقی قرآن مجیدوں میں دال پر سرے سے کوئی علامت ضبط نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں کہ قاف نے تے کے ساتھ ہی ملنا ہے تو دال کو خالی چھوڑو. بات ویسے اصولی طور پر درست ہے, ہم ویسے یہی کرتے ہیں کہ جس حرف نے پڑھا نہیں جانا اس کو علامت ضبط سے خالی رکھو, تو اس لحاظ سے دال کو خالی ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم زیادہ تر وہ واؤ الف یہ میں اس کو اپلائی کرتے ہیں, دوسرے حرفوں میں نہیں کرتے. عقدتم الایمان, تم نے مضبوطی سے گرے دی قسموں کی, پھر مطلب ہے جو تم نے پختہ قسمیں کھائیں. یہ محاورہ ہاں ہاں باب تفعیل ہے, عقد یؤقد, تاکید تاکید کے میں نے گرا, تاکید لفظی مثلا اس کو بھی کہتے ہیں کہ مشکل لفظ لانا جس کی کوئی سمجھ نہ آئے, اس کو بھی تاکید ہی کہتے ہیں نا کلام میں, عیب ہے مشکل لفظ لانا. تاکید کے میں نے گرے ڈالنا, لفظی میں نے تو یہی ہوا, عقدتم الایمان جس کے ساتھ تم نے قسموں کو گرے ڈالی ہے, یعنی قسموں کو مضبوط کیا ہے, اور پھر مراد یہ ہے کہ جو پکی قسمیں کھائی ہیں اور کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا میں یہ ضرور کروں گا, اس کے بارے میں ہے یہ, اس پہ پکڑے گا. اور اس کا پکڑنے کا پھر آگے ہے فکفارتہ, اتنی بات تو سورت البقرہ میں بیان ہوئی تھی کہ سیریس قسموں پہ اللہ گرفت کرے گا. اب وہ گرفت کی صورت کیا ہے, وہ یہ ہے فکفارتہ, بس اس کا کفارہ हू की जमीर अकद के लिए आएगी या ऐमान का, मैंने जमीन का कर ले वाहिद का, क्योंकि अगर जमा के लिए आता तो फिर कफारा तो हा होना चाहिए था, कसमों का कफारा। तो हू की जमीर अकद यमीन के लिए आई है, अकद का लफ्ज लेकर उसके लिए मुजक्कर कर लिया, तो उस अकद यमीन के लिए कफारा ये है, कफारा तो हूं मुब्तदा, इतआम अशरत मसाकीन, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, इतआम अतअम युतअमो बाबे फाल, खाना खिलाना, और ये मफूल की तरफ मुजाफ हो गया है फेल, ठीक है ना। इतआम ज़ैदिन का मायना यूं भी हो सकता है, ज़ैद का खाना खिलाना किसी और को, ये फाइल की तरफ मुजाफ होगा, आप आगे कोई मफूल लगा दें मस्दर के साथ, यूं भी हो सकता है ना, जैसे आप कहें कत्लो ज़ैदिन, तो ये हो सकता है कत्लो ज़ैदिन का मायना ज़ैद का कत्ल करना, ज़ैद का कत्ल हो जाना, दोनों मायने इम्कान है। तो इतआम फाइल मफूल दोनों की तरफ मुजाफ हो सकता है, यहां मफूल की तरफ मुजाफ हुआ है। 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, इतआम मुजाफ होके आया है, अशरा की ते की जेर इसी वजह से आई है, अशरा तुन, और अशरा तुन क्या तो होना था ना मसाकीन, मादूद, अशरा तो मसाकीना यूं होना था ना 10 मिस्कीन, क्योंकि ये 3 से 10 तक भी तो अदद भी तो मुजाफ होके आते हैं ना, तनवीन इन पे नहीं आती, और मसाकीन मजरूर है यहां लेकिन गैर मुनसरिफ है, मसाकीन इन नहीं कहेंगे, तो इस तरह से अशरा तो जो था उस पर असर पड़ा मुजाफ इलैह होने का, मसाकीन तो उसकी जर उसकी तमीज या मादूद आ रहा था। तो इतआम अशरते मसाकीना, 10 मिस्कीनों का खाना खिलाना, को खाना खिलाना उर्दू में बेहतर होगा तर्जमा, मिन औसत मा तुतइमूना, यानी मिन औसत, औसत में से, औसत दरमियाना, बेवासीन तो ऐसे बाबे अफल तफजील आएगा, औसत मुअन्नस होगा वुस्ता, दरमियानी चीज, तो औसत मैंने दरमियान का, यानी जो ना एक तरफ ना दूसरी तरफ, औसत उर्दू में भी इस्तेमाल, हिसाब में भी हम करते हैं औसत के सवाल, औसत मा तुतइमूना, औसत भी आगे मुजाफ हो गया, उसका औसत जो कि तुम खिलाते हो अहली कुम अपने घर वालों को, तो तुतइमूना का मफूल भी ही है अहली, असल में था अहलूना अहलीना अहलीना, नून गिरा मनसूब मफूल में, तो अहली कुम तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, ये अहल वाहिद भी आ जाता है और जमा भी आ जाता है, वाहिद इसका तो खैर अहलुन नहीं है, अहलुन अहलन अहलन, ये यूं भी हो सकता था मा तो तुतइमूना अहलकुम, एक वाहिद ले लेते शायद लुगत के लिहाज से दुरुस्त हो, लेकिन अहली कुम जमा इस्तेमाल किया उसमें घर वाले और मुतालिकीन जिनका भी खाना जिम्मे सब आ जाते हैं, जो तुम खिलाते हो अपने घर वालों को, हाँ जी अहले खुदरा, तो औसत का मुराद क्लियर है कि जो दरमियाना खाना, मसलन ना तो ईद वाले दिन का खाना, ना जिस दिन फाका हो तनखाना मिली हो तो उस दिन कुल्चों पे गुजारा कर रहे हो, तो उस दिन ये औसत जो आम नॉर्मल घर में औसत है उसकी औसत कुरान ने कही है कि उस तरह का खाना, 10 मिस्कीनों का, आओ किस वतो हम, या उनको कपड़े पहनाना, कसा यक्सु कपड़े पहनाना, लिबास पहनाना, किस्वत लिबास के लिए मसदर है, और खुद लिबास को भी जो चीज पहनाई जाए किस्वत कह देते हैं, किस्वतुल काबा, काबा के खिलाफ को कहते हैं, औ तहरीरु रकबतिन, या किसी गर्दन का छुड़ाना, यानी गुलामी गुलाम आजाद करना, ये तो कफारे तीन हुए, 10 मिस्कीनों का खाना, औसत जो घर वालों का हो, या उनके 10 किस्वतो हुम से मुराद है, यानी किस्वतो अशरत मसाकीन, हुम की जमीर उन्हीं के लिए जाएगी ना, या तहरीर रकबा, या ये गुलाम आजाद करना, फमल लम यजित, बस जिसने ना पाया या जो ना पाए, यानी इन चीजों में से कपड़े ना दे सके, गुलाम ना पाए, रोज खाना ना दे सके, तो फसयाम सलासते अय्याम, बस रोजे रखना 3 दिनों के, सयाम मुजाफ हो गया मसलन, सयाम सलासते, देखिए असल में तो था सलासतो अय्यामिन, फिर ते की जेर हुई ایام کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور ایام تو خیر آپ مضاف الیہ نہیں کہہ سکتے, وہ تو معدود ہے. تین دنوں کے روزے رکھنا یعنی فعلیہ صیام و ثلاثۃ ایام, فصیام کا معنی یہ ہوگا فیجب علیہ یا فعلیہ. ذالک کفارہ تو ایمانکم, یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ. کفارے کا ترجمہ ہم کفارہ ہی کرتے ہیں, تفسیر میں معنی سمجھایا جا سکتا ہے. اذا حلف تم, جب کہ تم حلف اٹھا چکے ہو. اور یمین اور حلف میں یمین تو اس فعل کو کہتے ہیں, اس سے یمنا یمنو یوں نہیں بنتا قسم کھانا کے لیے, لیکن حلف یا اقسم بمعنی قسم کھانا آتا ہے, اور حلف خاص طور پر پختہ قسم کھانا. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم پختہ قسمیں کھا چکے ہو, یوں ترجمہ ہوگا حلف اٹھا چکے ہو. اور پھر اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب پکا قسمیں کھا چکے ہو تو پھر یہ کفارہ کیوں ہوگا, اس کا ہم ابھی بیان کرتے ہیں. دو صورتیں ہیں. وحفظوا ایمانکم, اور تم حفاظت کرو اپنی قسموں کی. وحفظوا حفاظت کرو, ایمانکم اپنی یمین کی جمع کو قسموں کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, یوں ہی اسی طرح اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام یا اپنی آیات. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ مسئلہ تفصیل میں تم نہیں جا سکتے, لیکن یمین کا مسئلہ شاید ادھر اصول فقہ میں بھی پڑھا ہے نا, الیمین و علی من انکارا, دیکھو حضرت عمر, یہ حدیث میں آتا ہے. قسم کے بارے میں پھر جو بہت سے مسائل ہیں وہ اس آیت کے ذمن میں آ جاتے ہیں. مختصراً یوں سمجھیے, ایک تو یہ کہ عدالتی نظام میں اسلام میں قسم کی ایک وقت ہے, گواہی کے بعد اس کا دوسرا درجہ ہے. مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ قسم کے بغیر نہیں چھوٹ سکتا, یوں ہی اس کے خلاف تو ثبوت کوئی نہیں, دعویٰ ہے وہ قسم کھا دے کہ میں بری ہوں. ٹھیک ہے, مثلاً ایک یہ نظام ہے, ایک تو یہ قسم ہے. قسم کی پھر دوسرے دو لحاظ سے قسمیں کی جاتی ہیں. ایک تو ہے کسی گزرے ہوئے واقعے پر قسم کھانا اور غلط بیانی سے کام لینا کہ میں نے یہ نہیں دیکھا, یا میں نے یہ دیکھا, یا میں نے نہیں کیا یا کیا, اور ہو جھوٹ اور قسم کھا کے جھوٹ بولا جائے, چاہے عدالت میں گواہی کے طور پر یا ویسے. اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں یمین خموس. یمین خموس عین میم واو سین, یعنی جھوٹ ماضی کے گزرے ہوئے ہو چکا ہے واقعہ اور اس کے بارے میں غلط بیانی قسم کھا کر کی جائے, یمین خموس, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ گناہ ہے, توبہ سے معاف ہو تو ہو, کفارہ کے جی دو سے راٹا دے دو تو تمہیں وہ معافی مل جائے گی, یہ نہیں ہے. بھائی سیدھی بات ہے, ماضی کے کسی واقعہ پر کہ یہ یوں میں نے نہیں کیا یا کیا اور دراصل غلط کہہ رہا, چاہے عدالت میں کہے چاہے ویسے قسم کھائے. دوسرا ہے یمین منعقد, کسی آئندہ کے آئندہ کے بارے میں قسم کھانا کہ میں یہ ضرور کروں گا یا ہرگز نہیں کروں گا, اس کو کہتے ہیں یمین منعقد, اصطلاح ہے ہماری. اور یہ آیت یمین منعقد کے بارے میں ہے کہ آئندہ کوئی کام کرنے نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی جائے تو اس کی. اچھا, اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ دو صورتیں قرآن نے یہاں نہیں بیان کیا, ویسے صورت تحریم میں آتا ہے, قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, کہ تمہارے لیے قسمیں کھول دینا بھی ضروری ہے. تو وہ قسمیں کس طرح کھولنا اور یہ کفارہ, دو صورتیں ہو سکتے ہیں کہ قسم یا تو شریعت کے مطابق کھائی ہوگی یا خلاف کی کھائی ہوگی, یعنی کسی گناہ کی قسم کھا لی میں یہ ضرور کروں گا, یا برا کام جو شریعت میں کرنا چاہیے تھا کہا نہیں کروں گا, یا کرنا تھا کہا نہیں کروں گا, میں آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا, اس طرح کی قسم کھا لے تو یا تو وہ شریعت کے خلاف ہوگی قسم, یا ہوگا کہ میں یہ آئندہ سے ضرور نماز پڑھوں گا, اور یا فلاں کام نیکی ضرور کروں گا, کسی نیک کام اچھے کام کی قسم کھائی. تو اب اس میں دو باتیں, برے کام کی قسم کھائی ہو تو اس کا توڑ دینا ضروری ہے, اس قسم کا توڑنا ضروری ہے, مگر یہ کفارہ دے جو بیان ہوئے. اگر اچھے کام کی قسم کھائی ہے اور توڑ بیٹھا تو پھر یہ کفارہ دے. یہ دو صورتیں ہیں کفارے کی. یوں ہی نہیں کہا کفارہ تو یہ تو عام, اس کا کفارہ یہ ہوگا. کس صورت میں کفارہ ہوگا؟ صرف قسم کھانے کا کفارہ کہ تم نے قسم کھا لی ہے اس لیے اب کفارہ دو, قسم کھانے کا کفارہ کوئی نہیں ہے. قسم توڑنے کا ہے اور بعض دفعہ وہ توڑنا لازمی ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کو نہ توڑنا لازمی ہوتا ہے. نہ توڑنے کی صورت میں توڑے تو اس کے لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے حانث ہونا. شاہ صاحب نے اپنے فقرے میں یہی لکھا ہے اذا حلفتم, کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا چکو اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے اور پھر اسے توڑ بیٹھو. کیونکہ قسمیں کھانے کا کفارہ نہیں ہے کہ تم نے کیوں قسم کھائی ہے, لہذا یہ سزا ہوگی. قسم کو توڑو گے تو سزا ہوگی, اور جو رہ گیا توڑنا تو وہ بعض صورتوں میں توڑنا ضروری ہے اور کفارہ بھی دینا ہے پھر بھی, کیونکہ تم نے اللہ کے نام کے احترام کے خلاف ورزی کی ہے. اصل بات یہ ہے, اور اسی لیے اس کی سزا تھوڑی سی نیکی کی شکل میں رکھی ہے. یہ تین چار کفارے قرآن میں بیان ہوئے. ایک آپ نے وہ پڑھا تھا قتل مومن بالخطا کا کفارہ, تحریر عقبت مومن وغیرہ پڑھا تھا نا, یہ دو مہینے کے روزے. ایک یہ بیان ہوا ہے, ایک کسی صورت میں آگے حرم میں یا احرام کی حالت میں شکار کھیلنے کا کفارہ بھی ہے. تو یہ تین کفارے اور ایک زہار کا کفارہ 28ویں پارے میں آئے گا. چار کفارے قرآن میں بیان ہوئے, یعنی شریعت نے عمر روزوں یا کوئی صدقہ وغیرہ کی شکل میں ایک سزا رکھی ہے, اور ان ساری صورتوں میں قسم انوالو ہے یا اللہ کے نام کی عظمت کی خلاف ورزی, اللہ کے نام کی اور اللہ کی عظمت کی خلاف ورزی کا پہلو, احترام کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے, اور اس میں کوئی کفر وغیرہ نہیں ہے. تو اس سے بھی روکا گیا کہ تم اس سے بھی بچو, اور یہ پھر کفارے ہیں. تو چار کفارے ہیں. پھر اس کی دیکھیے نا, ایک کفارہ قتل مومن بالخطا, ایک یہ کفارہ یمین منعقد ہو گیا, ایک اسی میں آگے کفارہ سید حرم آئے گا, اور ایک کفارہ زہار آئے گا. یہ چار کفارے قرآن میں بیان ہوئے ہیں. ہاں, دونوں کے لیے کفارہ ایک ہی ہے, کیونکہ وہ قسم کھانے کا ہے کہ اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا, اس سے بچنا تھا. سب میں یہی ہے اصل جو پوائنٹ ہے, وہ ہے یہ بے احترامی ہوئی ہے ایک طرح کی, اس کا کفارہ ہے. باقی بعض چیزوں کے کفارے کوئی نہیں ہے, کہ مثلا کوئی اور گناہ کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں, شریعت نے اس کا کوئی کفارہ نہیں بتایا. تو شریعت کے قرآن کے مقرر کردہ کفارے یہ ہیں, یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا کفارہ بتایا, جیسے رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ کہا کہ 60 روزے رکھو, وہ قرآن میں نہیں بیان ہوا, وہ سنت سے معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے کفارے کا حق تو شارع کو ہی ہے, قرآن کی صورت میں ہو سنت کی صورت میں. باقی یہ جو ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید گر جائے تو اس کے ہم وزن دانے تول کے غریبوں کو دے دو مثلا, ہے یہ بری بات یہ نہیں ہے, اس کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی شریعت نے حکم دیا ہے. صرف اس کو اصول بس لوگ سمجھتے نہیں نا, اور یہ کہاں سمجھے. احتیاط یہ ہے کہ آپ سے ایک غفلت ہوئی, گناہ کر بیٹھے, قرآن مجید کو زمین پہ گرا دیا, تو آپ ساتھ ایک نیکی بھی کر لو, شاید برائی کو نیکی کاٹ دے, تو تھوڑے سے کسی غریب کو کھانا کھلا دو, جو چار سے آٹا دے دو, یہ ایک نیکی بھی تم کر لو. یعنی جہاں کوئی برائی ہو اس کی تلافی کسی نیکی سے فوراً کرو. اس اصول پہ آپ کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو جو برا کام کرے اس کے لیے کوئی تلافی کی صورت یوں بھی ہو سکتی ہے. نفل پڑھے, عبادت کرے, استغفار کرے, غریبوں کو کھانا کھلانا بہترین شے ہے, اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. کیا آج کل کوئی نہیں ہو سکتی, پروفیشنل نہ پروفیشنل کو پہچانا آپ کا کام ہے, اور یہ ڈھونڈنا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. اصل بات جو ہے نا وہ پیسہ خرچ کرنے کی نہیں ہے, نہ صدقہ فطر میں, نہ زکات میں, نہ کچھ. لوگوں کے لیے 2.5% کوئی چیز بھی نہیں ہے, چاہے وہ لاکھ ہی بنتی ہو زکات, صاف ظاہر ہے اس کے کئی لاکھ ہوں گے تو 1 لاکھ زکات بنے گی. پیسے جیب سے نکالنا مشکل نہیں ہے, لیکن غریب کو پہچاننا, لوکیٹ کرنا, یہ تو لوگوں میں گھلے ملے بغیر ناممکن ہے. اور اس سے تو سیٹھ گھبرائے گا کہ میں غریبوں کی جھگیوں میں کہاں جاؤں, کہاں تلاش کروں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صدقات گداگری کے فروغ کا سبب بن گئے. حالانکہ ان کو دینا اس طرح چاہیے تھا کہ گداگری ایریڈیکیٹ ہو جائے, لیکن عجیب بات ہے کہ جو چیز گداگری کو روکنے کے لیے ہوئی تھی وہی گداگری کو فروغ بن دینے کا سبب بن گئی. سیٹھ صاحب دکان پہ صبح 20 روپے کا ریزگاری رکھ لیتے ہیں, جو گداگر آتا ہے چوندی دیتے جاتے روز. اس سے تو صحیح آدمی کو پہچاننا, صحیح آدمی کو پہچاننا بڑے مشکل ہے. اور سچی بات ہے کہ میں تو فقہا کہ یہ جو تملیک والا مسئلہ, ویسے تملیک کے مسئلے کی ایک اور صورت بھی, ہم تو زکات کے بھی नियत कर लेते हैं और उस आदमी को दे देते हैं, तो उसे हरगिज नहीं बताते कि ये ज़कात है, हमें पता है उसको ज़कात के ये नहीं लेगा। और किसी तरह से मसलन यूं यहां तक करके कि चलो जी ये तुम्हारे बच्चों के लिए 20 रुपए ईदी के पड़ोस में है, वैसे वो न लेते हम, अगर उन्हें सदका कह के दे। हमने अपने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو إنما الخمر والميسر بات یہ ہے کہ إنما حقیقت اتنی ہی ہے کہ یعنی یہی بات ساری حقیقت ہے اس کو اسی لئے حصر کا إنما کہتے ہیں اور فارسی میں اس کا ترجمہ اسی لئے عموماً کیا جاتا ہے جزین ایست کے اس کے سوا کچھ نہیں کہ Nothing more than this. حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے، یا حقیقت یہی ہے کہ الخمر شراب والمیسر جوا، میسر جوے کو کہتے ہیں، اس کا مادہ یہ سین رے ہے، خمر کا مادہ خیبین رے ہے، والانصاب اور انصاب، انصاب ہوئی ہے جو آپ نے ماذو بہا علی النصب میں پڑھا تھا، بعض کہتے ہیں نصب کی جمع ہے انصاب اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں نصاب کی جمع نصب اور پھر نصب کی جمع انصاب، جمع الجمع بھی عربی میں استعمال ہوتی ہے، مراد وہی ہے وہ پتھر جن پہ وہ جانور سے باقیہ کرتے تھے جن کا ذکر سورت کے شروع میں آیا، والازلام اور تیر، ازلام کا لفظی معنی تو وہ ادھورے تیر لیکن مراد ہے یہاں پانسے کے تیر یا فال کے تیر، چونکہ وہ استعمال اس مقصد کے لیے کرتے تھے، پتھر جو ہے خیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کے لیے تھا، خود پتھر کی کوئی اس میں ناپاکی نہیں تھی، ازلام جو لکڑی کے تیر کے ڈھانچے بنے ہوئے ان میں کوئی بات نہیں، جس مقصد کے لیے وہ استعمال ہوتے تھے، اس لیے کہا کہ ول انصاب ول ازلام، یہ چار چیزیں رجس ناپاک، رجس واحد آیا ہے اور ان میں سے یا تو یعنی ارجاس کوئی لفظ آتا کیونکہ چار چیزوں کا ذکر ہے، تو یا تو یہ ہے کہ انما الخمر رجسن اور باقی اس پہ عطف لیتے جائیں، یوں بھی رجسن واحد ہو سکتا ہے اس لحاظ سے، اور یا پھر ناوی کہتے ہیں کہ عمل رجسن، کہ یہ ساری چیزیں ایک گندا کام ہے، کیونکہ آگے آتا ہے من عمل الشیطان ہے، یعنی من جن سے عمل الشیطان ہے، شیطان کے عمل کی قسم میں سے ہے یہ، اور ناپاک چیز ہے خمر پینے کی چیز ہے، میسر کا اور استعمال ہے، انصاب کا اور ہے، لیکن چاروں کو ایک لیول پہ رکھا، فج تانے بو ہو، پہلی بات کہی کہ یہ رجس ہے، دوسرا کہا من عمل الشیطان ہے، تیسرا کہا فج تانے بو ہو اس سے الگ رہو، اجتناب کے اردو میں معنی سمجھے جاتے ہیں کہ گویا کہ صرف ذرا بچو، ذرا بچو کا معنی ہے اس میں، ایسے اجتناب کرو، حالانکہ عربی میں اجتناب کا معنی ہے پہلو بھی پاس نہ لگنے دینا، اور اس لحاظ سے اس کا معنی بالکل الگ رہنا، قرآن میں آتا ہے وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بالکل الگ رہو، یہ نہیں کہ اجتناب کر لو بس معمولی سے، تو یہ عربی کے لفظ کے اجتناب کی جو سینس ہے اس کو لے، فَجْتَنِبُوا ہو اس کے اگر نفی کریں تو اس کا معنی اس کے پاس بھی نہ پڑھو یا اس سے الگ رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ، اور انما یرید الشیطان، میں اس پہ کچھ بات اور بھی کریں گے، انما یرید الشیطان، بات صرف یہ ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان تو بس یہی چاہتا ہے، اثر کے ساتھ ان یو کے آ کے ڈال دے، اوقا یو کے او ای کا ان ڈال دینا، واؤ کا سے بینکم تمہارے درمیان، العداوت والبغضاء دشمنی اور کینا، بغضاء یہ ابغض کا مؤنس نہیں ہے، یہ ویسے بعض مصدر اس طرح آتے ہیں سرا باسا بغضا، یعنی فعلا کے وزن پہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس افعال الوان و یوب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، عداوت اور دشمنی ڈال دے، فل خمرے ول بیسرے، جوے اور شراب اور جوے میں، یعنی شراب اور جوے کی وجہ سے، یہ فی کا ترجمہ یہاں بے سبب کا کیا گیا ہے، جار حروف جار رکھے کئی معنی ہوتے ہیں، وَيَسُدَّكُمْ اور وہ یہ چاہتا ہے اَن يَسُدَّكُمْ کہ تم کو روک دے، یہاں کم مفعول آیا اس لیے سدا یسدو کا معنی رک جانا نہیں روک دینا کریں گے، تم کو روک دے عن ذکر اللہ اللہ کی ذکر اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے، فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ بس کیا تم باز آنے والے ہوگے، حل سوالیہ ہے، حل तो क्या तुम अंतुम मुंतहून मुंतह यून इंता अंत ही बाज आना रुक जाना, तो क्या तुम रुकने वाले होगे। और ये इस्तिफहाम के तौर पर अम्र होता है, बस तुम्हें चाहिए कि रुक जाओ, मफहूम यह है जुबान के एतबार। जैसे किसी को कहे अब करोगे आइंदा, और मैंने होता है कि ना करना, यानी उससे पूछा तो नहीं जा रहा कि करोगे आइंदा ये काम, हाँ या ना बोलो। तो इस तरह से अरबी में भी इस्तिफहाम बमाना है अम्र इस्तेमाल होता है, और यहां हुई है। अब रह गई इन आयतों में चंद बातें। खमर के मैंने शराब होते हैं, और ये अपनी मतलब में क्लियर है, तो शराब जुआ और अंसाब अस्लाम एक ही हुक्म में रखे, और असल तो यहां खमर के बारे में हुक्म है जिसका पहले जिक्र आया, लेकिन चारों को एक लेवल पे रखा है। इसमें चंद मसले ये है, मसलन हमारे जमाने में बाद हजरात कहने लगे जी कुरान में शराब हराम कहीं नहीं लिखी, शैतान बहाने सुझा देता। डॉक्टर बाकर साहब ऐसे ही कहा करते थे, असगर खान साहब कहा करते थे जब चेयर मार्शल थे, चेयर तो क्या थे, एयर मार्शल थे, अब पता नहीं क्या कहते। तो ये लोगों को हम इतनी बात अगर समझना चाहें तो अव्वल तो ये जरूरी नहीं है कि हराम के लफ्ज से ही हर चीज हराम होती है, लेकिन अगर इनमें भी लें तो अभी पहले सूरत में आया है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम, और उसमें अंसाब और अजलाम का जिक्र आया है ना, वो तो हराम है, और यहाँ उसी अंसाब अजलाम के साथ खमर और मैसर का जिक्र है। अदना भी आदमी समझ रखता और समझ आता है कि वो उसी दर्जे में, और उनकी हुरमत साबित है तो फिर इनकी हुरमत क्यों ना साबित हो। अगर हुर्रिमत का लफ्ज ही लेना है तो फिर वो भी मौजूद है। फिर इसमें आता है कि खुद हज़रत सल्लम के बाद ही अरबों को दौलत मिली तो कुछ लोग ऐसी बातें करने लगे थे, शराब एक मतलब छुड़ाई, लेकिन शायद सबसे पहली बुराई जो फिर आई है मुसलमानों में वो शराब की सूरत में आई थी। तो बाद ये कहने लगे जी खमर तो वो होती थी शराब अंगूर वाली, वही कुरान ने मना किया, बाकी नहीं मना किया। और शायद हज़रत अबू बकर का या हज़रत उमर का खुतबा आता है, उन्होंने कहा जब शराब हराम हुई थी तो मदीना में 8-10 किस्म की शराब उस वक्त पाई जाती थी, कोई गंदम से बनती थी, कोई जौ से, कोई खजूर से, कोई अंगूरों से, और हज़रत सल्लम ने कोई कमीज नहीं की थी। लिहाजा खमर के मैंने हर तरह की नशे वाली चीज, और शरीयत में आता है वो मैसर जुआ है कमार, उसके पहले जिक्र आया वो भी हराम है। तो इसके बारे में अगर हराम का लफ्ज ना भी होता, जरा गिने इन चीजों की बुराई कितनी है। रेस एक, अमल शैतान दो, इज्तनाब करो तीन, इसके साथ तुम्हारी फलाह वाबस्ता है, गोया के करोगे तो फलाह नहीं पाओगे। फिर आगे शैतान का रोकना, दुश्मनी और अदावत पैदा करना, अल्लाह की याद से रोकना, ये और आगे इताअत खुदा रसूल को, मैं इतनी ताकीदें हूं और फिर कहें कि जी कुरान में शराब हराम कहीं नहीं लिखी, ये तो एक अजीब बात है। तो हम इसको यही अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व हज़रु فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، واحذروا اور بچ کے رہو، احتیاط کرو، حذر معنی ہوتا ہے یعنی وہ جیسے ہتھیاروں کے لیے پڑا تھا، اصل معنی ہوتا ہے اپنی پوری احتیاط، بلکہ شاہ صاحب نے کیا، اور ڈرتے رہو، یہ بھی وہ ڈر کا پہلو بھی اس میں ہوتا ہے۔ حذر کے اصل معنی محتاط رہنا، کسی سے بچنا۔ کس سے بچو؟ یعنی یہاں یہ مفعول مذکور نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچو کے معنوں میں وحذروا ہو بھی آیا ہے قرآن کریم میں، لیکن یہاں مفعول کوئی نہیں، اس لیے برے گناہ سے بچو، گناہ کے برے نتائج سے بچو وغیرہ جو بھی کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے تولا سے، تولیتم تم نے منہ موڑا، فَعَلَمُوا پس تم جان لو، پہلے امر انما، کیونکہ درمیان میں آیا انما ہو گیا، شروع میں ہو تو انما ہوتا ہے، جان لو کہ بے شک بات یہ ہے کہ علی رسولنا ہمارے نبی ہمارے پیغمبر پر، البلاغ المبین واضح طور پر پہچانا ہی ہے۔ یہ یعنی گویا کہ فکرہ تھا البلاغ المبین علی رسولنا، لیکن مبتدا کو بعد میں کر دیا، ایک تو وہ آیت کی وجہ سے کہ اس طرح، دوسرے میں نے یہ ہوگا کہ ہمارے رسول پر تو پہنچانا ہی ہے، پہنچانا ہمارے رسول کے ذمے ہے کی بجائے، رسول کے ذمے کیا ہے؟ البلاغ المبین ہے۔ وہ اگر بلاغ المبین پہلے لگائیں تو پھر بن جائے گا بلاغ المبین کس کے ذمے ہے، پھر جواب ہوگا علی رسولنا، یہ فرق پڑے گا۔ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا نہیں، یعنی اس کے ذمے صرف یہ کام ہے، پہنچا اصل بات تو بنیادی تو یہی ہے نا، بلاغ المبین واضح طور پر پہنچانا، پھر وہ جو اطاعت والی آیتیں وہ الگ ہے، اور یہاں ان معنوں میں آئے کہ کوئی مانے نہ مانے یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا تو کام سمجھانا ہے، باقی رہ گیا کہ جو سمجھ کے اس کی طرف آتے ہیں تو پھر ان پر اطاعت ضروری ہے، وہ تو دوسرا مسئلہ ہے نا، پیغمبر پر یہ کوئی جبر نہیں ہے کہ تو نے اتنے مسلمان کیوں نہ سال میں مزید کیے، ان معنوں کے لحاظ سے یہ آیا کہ بات، اب یہ بھی اسی شراب کی حرمت سے ہے، اور اس میں اوپر جتنی اس کی برائیاں بیان ہوئی تھی یہاں بھی اسی ضمن میں کہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، گویا کہ شراب سے بچنا جوئے سے بچنے میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، پھر وقت روح کا حکم ہے، پھر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ہے کہ اگر تم نے روح گردانی کی تو ہمارے پیغمبر پر تو بات پہنچانا ہے، تو اتنی باتوں کے باوجود جی جو مسلمان شراب کے بارے میں کچھ ایسے نظریات رکھتے ہیں، عجیب بات ہے، اور مسلمان بادشاہوں کو عالموں نے فتوے دیے کہ بادشاہ شراب کے بغیر مرتا ہے، انہوں نے کہا جی کیونکہ بادشاہ کی زندگی بہت قیمتی ہے اس لیے اس کے لیے حلال ہے، اس وجہ سے اس کی جان بچانے کے لیے شراب اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال کہتے ہیں یہ واقعہ کہیں پڑھا تھا، سچویشن سچویشن میں فرق ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ زار نکولس کا شاید واقعہ ہے، روس کا ایک بادشاہ تھا، سن 1700 سے پہلے کی بات ہے، تو جب یہ ریاستیں فتح کی ہیں مسلمانوں کی تو کہیں اس کا کنٹیکٹ ہوا، تو اس نے بعض مسلمان ملاؤں کو بلا کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری یہ شرط ہے کہ شراب میں نہیں چھوڑوں گا، تمہارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سب نے کہا جی شراب تو حرام ہے، وہ تو نہیں آپ کو معاف ہو سکتی، بہرحال وہ اس وجہ سے صرف اس وجہ سے مسلمان نہ ہوا، اور بعض پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ ذرا دانائی سے کام لیتے اور اس کو اجازت دے دیتے تو شاید سچویشن اور ہوتی، کون کہہ سکتا ہے روس میں کیا ہوتی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ اس یہاں صحیح اپلائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس قسم کی چیز کہ کون سی سچویشن حضور کی زندگی میں سے یہاں اپلائی کرتی ہے، مسئلہ سامنے بعض افعال دو تین سچویشنز کی طرف خیال جاتا ہے، اب آپ نے طائف والوں کی کوئی شرط نہیں مانی تھی، انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے تین چار شرطیں رکھی تھی، اس لحاظ سے دیکھیں تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ شراب تو پھر اسلام میں حلال نہیں ہے، لیسا علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے، جناحن یعنی لیسا جناحن علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جناح کے بعد فی آتا ہے عموماً فلاں بارے میں، تو فی ما طعمو اس چیز میں جو کہ انہوں نے کھائی، طعمو کھائی یا پی، طعم میں نے کھانا پینا دونوں معنوں میں آتا ہے، پینا کھانا ویسے معنی تو کھانا کا ہی ہوتا ہے لیکن اکلا اور شاربہ دونوں معنوں میں یہ استعمال ہو جاتا ہے، اکلا میں نے تو کھانا ہے نا، شاربہ میں نے پینا، لیکن طعم میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، آپ نے پڑھا تھا وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، او دریا والے واقعہ میں تالوت کا، وہاں بھی یطعمو آیا یشرب کے معنوں میں آیا، تو فی ما طعمو جو کچھ انہوں نے کھایا یا پیا دونوں طرح ترجمہ درست ہوگا، اذا متقو اذا ما یہ اکٹھا ہے، جب تک کے اذا ما جب تک کے، اتقو انہوں نے پرہیزگاری کی، جب تک کے انہوں نے پرہیزگاری کی، و آمنوا و عملوا الصالحات اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رہے، ثم متقوا پھر انہوں نے پرہیزگاری بھی کی، و آمنوا اور ایمان بھی لائے، ثم متقوا و احسنوا پھر تقوی اور احسان بھی ان کے ساتھ تھا، تو واللہ یحب المحسنین اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، یہ آیت کا مطلب تو اپنی جگہ واضح ہے ترجمے کے حد تک تو، لیکن یہ کہ اس سے کیا مطلب ہے، کیا اہل ایمان پر پھر کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے جو کچھ کرتے پھرے، یہی ہے نا کہ اگر وہ متقی ہیں ایمان اور عمل صالح ہے، زیادہ زیادہ تقوی کو ریپیٹ کیا ہے تین چار دفعہ، تقوی رکھتے ہو نیکی کرتے ہو ایمان عمل صالح، جو کچھ کھاتے پیتے پھرے ان پر اس میں ان پر گرفت نہیں ہے، بظاہر یہ معنی معلوم ہوتا، اور یہی وہ مقامات ہوتے ہیں لغزش کے کہ مثلا پس منظر، اسی لیے شان نزول صحابہ نے کہا کہ نہ جانے آدمی تو میں نے کچھ کسی جگہ اپلائی کر دے گا غلط طریقے پر، شان نزول کا یہ بھی معنی نہیں ہوتا کہ صرف اسی واقعے کے متعلق تھا, بعد میں اس کا حکم کوئی نہیں, لیکن یہ کہ سملر سچویشن کا پتہ تو چلے گا نا, وہ غیر موضوع موقع پر تو نہیں اپلائی کرے گا. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جب شراب حرام ہوئی, اور یہ قدرتی بات تھی کہ شراب کی حرمت, تحویل قبلہ, یہ ایسے احکام تھے بڑے اہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کیا, تو بعض لوگوں کے دل میں یہ آیا کہ جنہوں نے پہلے اس پہ عمل نہیں کیا اور وہ مر گئے, ان کا کیا بنے گا جب یہ اتنا ضروری تھا. شراب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کئی لوگوں نے وہ کہتے تھے کہ وہ شراب پی کے میدان جنگ میں شہید ہوئے, ان کا کیا بنے گا. تو اس بارے میں یہ آیت آئی تھی کہ جب تک جو شریعت ان کو ملی ہے اس پر تقوی اور ایمان اور عمل صالح کا اپلیکیشن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, صرف کھانے پینے کی وجہ سے ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, جبکہ یعنی حکم ہی نہیں آیا تھا اس کا. تو آیت کا پس منظر تو یہ ہے, اور شاید بعض لوگوں نے ایسا کہا بھی تھا کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کسی کو سزا دینے لگے تھے حضرت عمر, شراب کو اس نے پی, تو اس نے کہا جی اس آیت میں تو لکھا ہے کہ مومنوں پر کوئی سزا نہیں ہے اور آپ مجھے سزا دینے لگے. اس نے کہا ہاں جی اس میں تین دفعہ اتفاق ہے, تم نے کون سے تقویٰ سے کام لیا ہے کہ حرام کو حلال کرنے لگے ہو اور الٹا مجھے آج سجاتے ہو جس میں تین دفعہ ذکر ہے کہ تقویٰ سے کام لیا تو کوئی گرفت نہیں, تقویٰ سے کام لیا, اب تقویٰ کیا ہے شراب کی حرمت کے بعد. تو بعض لوگ ہوتے ہیں اس نے الٹا یہ استدلال کیا کہ مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے اس آیت کے روز. یا ایھا الذین آمنوا, یہ ایک اور حکومت بیان ہوا ہے اس آیت میں, وہ تو شراب والا تو ختم ہوا اور جوئے والا. بہرحال تقوی کا ٹھیک ہے, احسان تو پھر بلند ترین درجہ ہے نا, اگر اس میں بھی دیکھا آمنو, ایمان کے بغیر تقوی نہیں, تقوی کے بغیر احسان نہیں. تقوی تو جتنے احکام ہیں ان کے بارے میں تعمیل خود بخود کرنا اپنے وہ تو آتا ہے. تو اگر تقوی تھا اور ایمان اور عمل صالح تھا, پھر تقوی اور ایمان بھی تھا, پھر تقوی اور احسان بھی تھا, یعنی تقوی ہر ایک کے ساتھ ہے. تو شاید تین سٹیجز ہوں, ایمان اور عمل صالح کا تقوی ایک, پھر تقوی کے ساتھ ایمان زائد اصلی کی معنوں میں لے, دوسرے آمنوں کا معنی پھر پہلے سے مختلف جیسے وہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان لانے والوں ایمان لیا, تو پھر ہمیں اس ایک آمنوں کا ترجمہ صحیح معنوں میں ایمان لایا کرنا پڑے گا, ورنہ ایک معنی تو پھر ریپیٹیشن ہے. اور سمت تقوی احسن, شاید مختلف مراحل بھی ہو, وہ بھی کوئی بعید نہیں. بہرحال وہ اس کے پس منظر میں یہ کہا گیا ہے کہ صحابہ یہ شان نزول ہے. پھر تقوی اور ایمان خالص, پھر تقوی اور احسان, تو یہ ان مراحل میں ہوں تو ان پر صرف کھانے پینے میں گرفت نہیں. اگرچہ یہاں قائم جنرل ہے کہ صرف کھانے پینے کی بنا سابزارہ حرام تو نہیں کھائیں گے, لیکن یہ کہ فلاں جی کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں جی اس نے بڑے مزے سے اور شاہانہ زندگی بسر کر رہا اور کھا پی رہا ہے, یہ تو کوئی نیک لوگوں کا کام نہیں, مثلا یہ بھی ہو تو اس کا بھی جواب قرآن میں آیا ہے. تو قائموں میں تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن شان نزول کے لحاظ سے شراب ہی کے بارے میں آئے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم, یہ اس کو آیت کو ادھر خنزیر وغیرہ اور ان مردار چیزیں جن کے حرام ہیں اس پر بھی اپلائی اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ماز چیز کا کھانا نہ کھانا اصل مقصود نہیں ہے, اصل مقصود ہے ایمان عمل صالح تقوی اور احسان. اس کے ساتھ اگر کسی مجبوری میں وہ بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس سے منحرف ایمان اور عمل صالح سے نہیں ہوا, بغاوت نہیں جیسے کہ قرآن نے کہا آدھی آدن والا. تو مختلف جگہوں پر یہ کھانے پینے کی چیزوں پر آیت یوں تو جنرل اپلائی کرے گی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لیبلونکم اللہ, اللہ تمہیں ضرور ہی آزمائے گا, بلا یبلو آزمانا, لیبلونکم وہ تم کو ضرور ہی آزمائے گا, اور اللہ فاعل ہے اس کا, اللہ تم کو ضرور آزمائش میں ڈالے گا, بشیئن بلا, بے ابتلا, بلا کے بعد کسی چیز سے آزمانا اس کے لیے بے کا صلہ آتا ہے. آپ نے پڑھا تھا اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات, تو اس طرح سے لیبلونکم اللہ بشیئن کسی چیز کے ساتھ آزمائے گا یا اس کے سبب سے آزمائے گا, من الصید شکار میں سے, شیم من الصید شکار میں سے کوئی چیز, یعنی شکار کے بارے میں کوئی چیز جو ہے اس سے آزمائے گا, اور صید کے میں نے تو یہ شکار کر رہا، پھر مراد ہے یہاں وہ جانور جو شکار کیا جائے، جس کے لیے اصل لفظ مسید آنا چاہیے، مسیود جیسے مبیو ہوتا ہے وہ مبی پڑھتے ہیں، اس طرح سے مسید وہ جانور جو شکار کیا جائے، اور صید کے معنی تو مصدر کے ہیں لیکن بمعنی مقول ہے کہ جو شکار تم کھیلے گو اس کے بارے میں اللہ تمہیں کچھ آزمائے گا، اور شکار کی بات یہ ہوگی کہ تنالہو اس کو پا لیں گے، تنالو مونس کا صیغہ ہے، ایدی اس کا فائل ہے، ایدی کم ورے ماحکم تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، یہ فائل ہے تنالو کا، دونوں جمع مکسر آئے، ایدی ویسے بھی یدن ہوتا تو بھی مونس ہوتا لیکن جمع مکسر دو، تو پا لیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار کے معاملے میں ایک چیز کے ساتھ کہ جس کو تم یعنی اس شکار کو پا لے گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، بمحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ایک ایسے شکار کے سلسلے میں آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، اور ہوگا منع کہ کرنا نہیں، لِيَعْلَمَ اللَّهُ یہ اس لیے آزمائے گا تاکہ اللہ جان لے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ پہلے یہ آ چکا ہے یعنی یہ بات ظہور پذیر ہو جائے، رمحن شروع کے لفظوں میں آپ نے پڑھا تھا، من یخافہ کون ڈرتا ہے، یہ من استفہامیہ ہے، یا مفعول بھی ہو سکتا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ اللہ اس کو جان لے جو ڈرتا اس سے غیب، من موصول کر لے تو پھر وہ مفعول بھی ہے، اور یا پورا فکرہ کر لے تو پورا فکرہ پھر مفعول بھی میں آئے گا، من یخافہ بالغیب کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ، اور یا ترجمہ کرے تاکہ اللہ جان لے اس کو جو ڈرتا ہے اس سے غائبانہ، فمن اعتدا بعد ذلك پس جو کوئی زیادتی کرے گا یا حد سے گزرے گا، من شرطیہ ہے، اعتدا ماضی کا صیغہ ہے، بعد ذلك اس وارننگ یا تنبیہ کے باوجود بھی جو اس پہ اعتدا کرے گا شکار کے معاملے میں، فلہ عذاب علیم اس کے لیے دردناک سزا ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ شروع صورت میں آیا تھا کہ احرام کی حالت میں یا حرم کے اندر شکار نہیں کھیلنا، اب آگے بھی یہ مسئلہ کفارے کا بھی بیان ہوگا، یہ کوئی واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آئی تھی یہ چیز، اور بعض کہتے ہیں کہ شاید ہو حدیبیہ ہے کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر چلے تھے عمرے کی نیت سے، وہ جو جگہ ہے مدینہ کے پاس جسے اب آبار علی کہتے ہیں، یہ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کا میں بات ہوئی ہے، جو وہ حج پہ آئے تو مدینہ سے دو چار میل نکل کر ہی انہیں احرام باندھنا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب احرام کے ساتھ تھے، مکہ تک آئے پھر کافروں نے نہ جانے دیا، روک دیے گئے، وہیں پھر آپ نے قربانی کر دی حرم سے باہر ہی، اور صحابی کو صحابی ہچکچا رہے تھے کہ ایک دفعہ احرام باندھا تو پھر تو پہنچنا ہی چاہیے، یہ راستے میں قربانی کرنا کیا معنی، تو وہ واقعہ ہوا ہے، اور کسی موقع پر احرام کی حالت میں شاید صحابی اس طرح سفر میں نہیں تھے کیونکہ جنگوں وغیرہ میں تو جاتے تھے، لیکن احرام کی یا پھر فتح مکہ کے موقع پر ہو کیا احرام باندھ کے چلے اور یہ واقعہ پیش آیا ہو، لیکن وہ حدیبیہ والے کی طرف اشارہ اکثر نے کیا کہ ہوا یہ کہ احرام میں تھے شکار کھیلنا منع تھا، لیکن شکار کے جانور یوں سامنے آتے تھے کہ ارے یہ تو ہم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، یہ تو ایک نیزہ مارنے کی بات ہے اور یہ ہمارے ہاتھ آ جائے، لیکن تھا منع، تو یہ آزمائش کہ حرام جو چیز ہے اس کا موقع خدا نے باہم پہنچایا، ذکر تو ہے اس حیثیت سے، اور عربوں کا یاد رکھیے کہ عربوں کا شکار کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ نرا ہمارے ان وزراء اور عمراء کی طرح بعض تفریحی نہیں ہوتا تھا، ان کی معاشی ضرورت بھی ہوتی تھی اور شکار کے بڑے دلدادہ بھی ہوتے تھے، ہنر بھی تھا تیر ہو جو کچھ ہو اس سے شکار کھیلنا، تو ان کے لیے یوں شکار ہاتھ آیا اور نکل جائے یہ تو ایسا تھا جیسے لاہور والے کے سامنے کوئی بو کاٹا اور گڈی نکل جائے اور وہ دوڑے نہیں، یعنی ہوتا ہے نا اپنا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، یہاں ہم نے دیکھا کہ ادھر سے کہیں گو کاٹا ہوا اور گجر نے بالٹی دودھ کی رکھ دی چاہے کتے اس میں منہ ڈال جائے کچھ ہو جائے اور وہ پیچھے دوڑ جا رہا ہے، تو یہ ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، ایک اسی طرح کا ساتھی واقعہ ہے کہ ایک دن تک اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں میں کھڑا تھا دوپہر کو، ایک لڑکا آیا دریا کی طرف سے اور اس نے دو مچھلیاں پکڑی ہوئی تھی، میں نے کہا کہاں سے پکڑی، کہنے لگا دریا تو خیر سردی کے دن تھے خشک تھا، کہنے لگا فلاں جگہ پانی کھڑا ہے دریا کا کھڑا ہو جاتا ہے پانی، دھن ہم اسے کہتے ہیں، वहां से पकड़ी। उसने कहा किस तरह, जो जाल कोड़ कुंडी कोई चीज तो होती है ना, उसने कहा बिल्कुल हाथ से पकड़ी। मैंने कहा ये तो हम नहीं मानते। कहने लगे नहीं मानते तो चलो तुम्हें दिखा देते हैं कि फला जगह, वो फला कुआं के सामने एक कुदरती बात होती है, एक जगह पानी है और उसमें इतनी मछलियां हैं कि उसमें तुम घुस जाओ और हाथ से पकड़ लो, किसी जाल वाल की जरूरत नहीं। तो इतनी टेम्पटेशन हुई कि हमने कहा चलो अभी चलो, दो तीन और आदमी साथ लिए और हम फौरन वहां सवा मील डेढ़ मील दूर वो जगह थी वहां पहुंचे। पानी छोटा छोटा था, कमर से भी नीचे आता था, यानी हम बैठ जाते थे तो गला गला बारीक गर्दन रहती थी, इतना थोड़ा पानी। लेकिन मछलियां वाकई इतनी कि हम यूं यूं हाथ करते थे तो कोई इधर से जा रही है कोई इधर से जा रही है, और वाकई हमने भी पांच चार वो पकड़ ही ली हाथ से। फिर बाद में हमारा एक प्रोग्राम बनता रहा था। तो ये जो टेम्पटेशन है ना, उसके लिहाज से आजमाए गए थे कि शिकार पास आए सामने है, हाथ से पकड़ सकते हैं और नेजे की जद में बहुत दूर भी नहीं है लेकिन नहीं पकड़ना। तो ये उनको आजमाया गया था क्योंकि इस हालत में शिकार है मन। फिर इससे हमारे को कहा लेते हैं कि अगर किसी आदमी को गुनाह के मवाके मुयसर हो, हराम रिज्क के मवाके मुयसर हो, तो ये भी समझे कि एक आजमाइश है अल्लाह ताला की, कि उसके लिए गुनाह के मवाके पैदा हो रहे हैं और उसे इस तरह आजमाया जा रहा है। फिर वो शिकार वाले मसले की आगे एक मजीद वजाहत आती है कि कफारा क्या होगा। शुरू में तो आया था ना कि हालत हराम और हरम के हद के अंदर शिकार नहीं खेलोगे, गैर मुहिल्ल सैद व अंतुम हुरुम, उसी की अब ये तशरीह है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों, ला तक़तुलु सैद, शिकार को कत्ल ना करो, लफ्जी तर्जमा तो यूं है और सैद से मुराद भी यहां मसीद ही होगा। शिकार को कत्ल ना करो यानी ना मारो उस जानवर को जिसका शिकार करना होता है, यानी शिकार ना खेलो, जानवर ना मारो, पकड़ना भी इसमें आता है वैसे तो। वह अंतुम हुरुम, इस हालत में कि तुम हुरुम, वही लफ्ज आया है गैर मुहिल्ली सैद व अंतुम हुरुम, आपने पढ़ा था हुरुम हराम की जमा है कि जब तुम एहराम में हो या हरम की हदों के अंदर हो। वाओ हालिया, हुक्म तो हुआ वही बयान, अब आगे है कि अगर ये कोई करे तो यहां कफारा बयान हुआ है। वमन कतलहू मिनकुम, और जो तुम में से कत्ल करेगा उसको, हु की जमीर सैद के लिए, जिसने उसको कत्ल किया तुम में से, यानी जो शिकार खेलेगा और जानवर उसके हाथों को हिलाक होगा शिकार में, मुतअम्मिदन इरादा करते हुए, तअम्मदा यतअम्मदो इरादा करना, मुतअम्मिद इरादा करने वाला, जानबूझकर, अमद उर्दू में इस्तेमाल होता है कत्ल अमद, तो दानिस्ता मुतअम्मिदन हाल है कि उसने मारा जानते बूझते हुए, पता है कि मैं हरम में हूं, पता है मैं हराम में हूं, जानवर नहीं मारना, इसको मुतअम्मिद कहेंगे। और यह भी मुतअम्मिद का मायना किया गया है कि जानवर को तो वो मुतअम्मिद होकर मार रहा है, उसे पता है कि ये तीर मैंने मारा तो ये मर जाएगा, इन मानों में तअम्मुद है, लेकिन ये उसे ये याद नहीं रहा कि मैं हराम में हूं या हरम में हूं। तो मुतअम्मिद के भी कई पहलू हो सकते हैं ना, तो जिस पहलू से भी हो, फजाउम मिसलु मा कातला, पस सजा, जजा यहां नकरा आया है, रफा में है, खबर है, यानी फजाउहू होना चाहिए था लेकिन फजाउम फअलैहि जजाउन के मानों में आ जाएगा, मुब्तदा मुअख्खर कर लेंगे, खबर तो नहीं बन सकती कि होवा जजाउन यहां लग नहीं सकता, यजाले का जजाउन भी नहीं मां लग सकता। फअलैहि जजाउन, बस उस आदमी का पर जजा ये होगी, मिसलु मा कातला मिना नामे, जजा का ये बदल है, उस पर जजा है, उस पर एक बदला होगा, और वो क्या होगा, मिसलु मा कातला मिना नामे, मानिंद उसके जो उसने मारा, और वो मानिंद हो नाम में से, नाम अनाम के लिए आया है, यानी अज की समय अनाम हो, वो मिसल की सिफत है, जो उसने मारा वो अनाम की किस्म हो सकता है, यानी वो तो और बात है, कबूतर मारा तो वो तो नहीं अनाम में आएगा, तो गोया के उसको देना पड़ेगा। ये आगे फिर हुक्म आ रहा है कि ये जानवर जो उसे देना पड़ेगा, मिसल का मैंने वैसा ही जैसा उसने मारा, मिसलो मा काताला, जैसा उसने मारा उस जैसा वो जजा में यानी देना होगा उसका, मिनन ना में, और वो जो देना है जानवर कैसे देना है वो आगे बयान हो रहा है, वो होना चाहिए चौपायों में से, मवेशियों में से, तो वो देगा। और मिसल, अब देखिए मसले में صورت کیا پیدا ہوتی ہے کہ مثل سے یہاں کیا مراد ہے. پھر ائمہ میں اسی لیے اختلاف ہوا ہے. مثل کے بعض نے کہا جی کہ اس کی صورت شکل اس سے ملتی جلتی ہو. مثلا ہرن مارا ہے تو پھر بکری دے, اگر نیل گائے ماری ہے تو پھر گائے دے, اور اس طرح سے یعنی ظاہری شکل و صورت. اس کو کہتے ہیں مثل سوری کہ وہ دے. بعض ائمہ نے کہا کہ ہر صورت میں مثل سوری تو ہو نہیں سکتا, تو لہذا اب شتر مرغ مارا ہے تو کیا اونٹ دے یا مرغ دے, کیا کرے. انہوں نے کہا اس کی قیمت دینی چاہیے اس جنگلی جانور کو جس کا شکار کیا, اس کی قیمت. اس کو کہتے ہیں مثل مانن. تو مثل ما قتل من النعم یعنی اس کی قیمت مویشیوں میں سے کوئی لگاؤ کہ کیا بنتی ہے وہ دے, اور قیمت کا کیا فیصلہ ہوگا جنگلی جانور کا, اس کی کون طے کرے گا. منڈی کا مال تو وہ ہے نہیں کہ اس کے جی 50 روپے دو, اس کے 100 دو. اس کے متعلق فرمایا یحکم بہ, جس کا فیصلہ کرے ہی کی ضمیر قیمت کے لیے یا مثل کے, وہ کہیں کہ یہ اس کا مثل ہے, یا مانوی قرار دیں یا سوری قرار دیں. آگے آ رہا ہے نا, فیصلہ کرے اس کا. اور یحکم کا فاعل ہے ذوا عدل منکم, دو عدل والے تم میں سے. ذوا آپ نے پڑھا ہے زوزازی, اور یہ تو